الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے, فریش ہوں گے, نئے ایمان اور جوش کے ساتھ نئی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ نیا آنے والا دن ہمارے لیے ایک نیا چانس لے کے آتا ہے نا, تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں, نتھنگ ٹو کمپلین ہوں, اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ ہم اپنی صبح کا آغاز ایک اچھے کام کے ساتھ کریں نا, اور اللہ کی رحمتیں لینے والی برکت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے آج, ہوں اپنے اللہ کی رحمتوں کو ہم لینے والے بنے نا. آمین. تو چلیے ہم اپنی کلاس کا آغاز اٹینڈنس کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ لبیک مار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا فرحان, سائمہ ظفر, امرین مسانی, ارشیا بیگم, سمرین سلطانہ, حمیرا سعد, کرینا محمود, عشرت سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ, غازیہ غازی, سائمہ سعید, سمینہ اقبال, تمیز النساء, فانہ منظور, کوثر ایوب, سعدیہ اسلم, جویریہ غزنفر, مسز صوفا, شفقت نواز, سمرت پروین, شازیہ میمونہ, شیلا, سائمہ کرنی, سمرین برحان, مسودہ فاطمہ, سیما گل, سعیدہ نائلہ, نادیا ناز, تبسم قریشی, سیما خالد. الحمدللہ, اگر میں نے کسی کا نام مس کیا تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ پلیز مارک کر دیں. آج آپ لوگوں کی مجھے اسٹرینتھ کافی کم لگ رہی ہے, یا بھی دیر سے جوائن کریں گے لوگ یا تو سکتا نا کہ کئی جگہوں پہ چھٹی ہو آج, لیکن یعنی ہو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کا. آپ کو پتا ہے ہمارا پہلے والا سیشن کیا ہوتا ہے, ہم شیئرنگ کا. تو آپ لوگوں میں سے جو بھی کرنا چاہے ہینڈ ریز کریں. سسٹر سمینا, سسٹر تمیز النساء, آپ لوگوں میں سے کون شیئرنگ؟ الحمدللہ میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. ٹھیک ہے, دیکھتے سنتے ہیں ہم آج آپ لوگوں کی کیا ہے شیئرنگ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ بہت آ رہی ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی میں نے سورۃ قاف کی آیات جو یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں 27, 28, 29, 30 یہ ساری جیسے آیات بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے جب ہم یہاں جو بھی عمل کر کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے جب ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں پھر اگر ہم جس کے پیچھے ہم نے عمل کیا ہوگا یا جس کو دیکھ کے عمل کیا ہوگا اس کے حساب سے وہ یعنی ہمیں اپنا عمل جو ہے وہ اس میں یہ مجھے سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہمیں اپنا عمل کرنا ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو اس میں جب ہم یہ سارا کچھ کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر جو یہ آیا نمبر 31 ہے کہ ہمیں پھر یہ چیز جو ہے وہ زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ اچھا اگر میں یہ عمل کر کے جاؤں گی تو انشاءاللہ کہ ہمیں جنت جو ہے وہ دکھائی جائے گی. یعنی یہ جو درمیان کی آیات ہیں کہ ہمیں پھر ان میں سے گزرنا ہی نہیں پڑے گا, ہمیں الحمدللہ کہ ہمیں 31 آیا پھر چلے جائیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے جو متقی ہوں گے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے اللہ کے حکموں کے مطابق کریں گے سو انشاءاللہ تو جنت اتنی قریب کر دی جائے گی جو ہمیں اس دنیا میں رہ کے بھی تھوڑا تھوڑا جیسے اس چیز کی ہمیں جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں الحمدللہ, تو پھر ہمیں ان درمیان والے رستوں میں سے گزرنا نہیں پڑے گا. سو الحمدللہ کہ میں نے اپنے یہی بات لی ہے کہ میں نے اس چیز کی طرف یعنی
مجھے لگتا ہے کہ مائک میں کوئی پرابلم ہے آپ لوگوں کو لینے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارا ٹائم, کیونکہ قسمت میں سنا تھا آپ نے کافی ٹرائی کیا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا بہترین نظر دیتا ہے. چلو شہریہ آپ اگر ہیں تو چلیں ایک منٹ کے لیے پھر آپ کریں, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, ابھی آواز ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آواز ٹھیک ہوگی. مجھے لگتا ہے آج بھی پیلٹوں کی کوئی پرابلم ہے, مجھے تو کسی کی بھی آواز نہیں آئی, نہ سسٹر تمیز النساء کی اور نہ سسٹر شیریہ, مجھے آپ کی آواز آئی. سسٹر سمینہ الحمدللہ آپ کی جو شیئرنگ تھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت, بس اللہ تعالیٰ سے واقعی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کردار ایسا بنا دینا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے اگر ہمارا اخلاق ایسا بن جائے جو ہمیں بس اس کے ذریعے ہی ہم یتیم کو پھر آنے والے ہوں اور سیدھے ہم جنت میں جانے والے ہوں نا, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے نا, یہی مطلوب ہے نا ہم سب سے. آمین. تو انشاءاللہ بھی ہم ٹائم کو ضائع کیے ہوئے آگے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک منٹ اوپر ہو گیا سیشن کا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جس نے بھی کوشش بھی کی اور جس نے بھی شیئر کیا بہترین اس کا اجر دے, آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ضرور کوشش کیا کریں چھوٹی سی بات شیئر کیا کریں جو جس طرح سے آپ نے اس کو کیا ہوتا ہے پرسیو تو اس طرح سے دوسرے کے لیے خیر نکلتی ہے نا, ہو سکتا ہے اس نے اس کو ایسے نہ دیکھا ہو نا. تو جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ہم اپنا آج اللہ کی توفیق سے ہم خلاصہ قرآن میں 27 پارا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم تو دیکھیں ایک سے ایک ہم آگے جاتے ہی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اس پہ جو بھی ہم کریں اس پہ عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے نا. وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 27 پارے کا آغاز کریں گے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 31 یعنی 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إبراهيم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوو تمہیں کیا مہم درپیش ہے. یہاں دیکھیے کہ لفظ خطبكم آیا ہے, فرشتوں کے انسانی شکل میں آنا کسی بڑے اہم کام کے لیے ہوتا ہے, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آنے کا مقصد پوچھتے ہوئے خطب کا لفظ استعمال کیا. اور خط کسی معمولی کام کے لیے نہیں بلکہ کسی بہت بڑے کام کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں, اشارہ تھا قوم لوط کی طرف, اور ان کے جرم اتنے زیادہ تھے کہ لفظ مجرم کہہ کر بتا دیا کہ یہ کیسی قوم ہوگی. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کہ کیسی رسوائی کی بات ہے کہ کسی کا نام ہی بد معاش پڑ جائے یا کسی کو کرمنل کہا جائے. کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دے جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. یعنی ایک ایک پتھر پر رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا کہ یہ کس مجرم پر پڑے گا. پیچھے سورہ ہود اور سورہ ہجر میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ ان کی بستیوں کو کیسے پلٹ دیا, اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے تو صحیح, نیچے زلزلے کے جھٹکے, پورا علاقہ الٹا جا رہا ہے, اور جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو آتش فشاں مادے کے پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا. استغفر اللہ. آج بھی وہی ذات ہے لیکن صبر ہے اللہ کا کہ یہی برائی عام ہے, اس سے تو کئی گنا زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مہرت دی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہاں حد سے گزر جانے والوں کی بھی بات دیکھ لینا, جب قومیں حدوں سے گزرتی ہیں تو پھر اللہ بھی تو ان کی پکڑ کرتا ہے نا. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مومنوں کا کوئی گھر ایسا نہ پایا. اس کے بعد ہم نے بس وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. پوری قوم میں سے صرف ایک گھر, اور وہ گھر کون سا تھا؟ لوط علیہ السلام کا گھرانہ. کبھی سوچئے ایمان اور اسلام کی روشنی صرف ایک گھر میں اور باقی قوم فسق اور فجور میں ڈوبی ہوئی, سارا ملک گندگی سے بھرا ہوا اور ایک گھرانہ بچ جائے, تو کیا آج کا وہی گھرانہ میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہمارے بھی چاروں طرف گندگی ہے تو کیا ہم اپنے رب سے تعلق جوڑ کر اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے کیا ہم وہ ایک گھرانہ نہیں بن سکتے؟ یہاں ہائی لائٹ کیجیے اور اپنی دعا لکھیے کہ اللہ آج مجھے بھی وہ ایک گھرانہ کر دے کہ جو بدکاریوں سے بچ جائے. آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات بتایا جا رہا ہے. اس وقت تک کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں کچھ لوگ موجود ہوں. برے لوگوں کی اکثریت کے مقابلے میں اگر ایک بھی گھر ہو جو برائی کو روکنے اور نیکی کی طرح دعوت دینے کے لیے کوشش کرے تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے. قوموں کی مہلت بڑھتی جاتی ہے اور جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, لیکن جب کسی قوم میں آٹے میں نمک کے برابر آپ دیکھیں کہ خیر باقی نہ رہے اور وہاں چند لوگ ایسے ہوں اور وہ بھی دبے ہوئے پسے میں ہوں تو اللہ پھر ان کو تو بچا لیتا ہے لیکن دوسروں کو لے جاتے ہیں. دوسرا یہاں لفظ مسلمین پہ غور کیجیے گا. کہ مسلمان صرف اسی ملت کا نام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کو بھی ہم مسلم ہی کہیں گے. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس وقت. تیسری بات، آپ دیکھیے کہ یہاں مسلمین اور مومنین کا فرق بھی دیکھ لیں. ایک جگہ مسلمین اور مومن، کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کبھی کبھی ایک ہی معنی میں آتے ہیں، کبھی مختلف میں آتے ہیں. اسلام پہلا درجہ تو ایمان اس کے اوپر کے درجے ہوتے ہیں، کبھی ایک کی جگہ دوسرا اور کبھی دوسرے کی جگہ ایک. اور یہ جو یہاں نشانی کی بات ہے تو اس سے مراد بحر مردار ہے، ریڈ سی. اتنی اوپر لے جا کر ان کی بستیاں نیچے پٹکی گئی تھی کہ اپنے بوجھ سے زمین کے اندر دھنس گئیں. آج بھی وہاں ریڈ سی اور گندگی اور بدبو اور تعفن کا ایک نشان موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں پہ سے گزرنے سے بھی بچائے. کس طرح پانی اوپر پھیل گیا، اور کہتے کہ اس کا ایک حصہ جو تھا اللسان نام کا چھوٹا سا ایک جزیرہ تھا، وہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس قوم پہ کبھی نہ کبھی عذاب آیا تھا. ہم عذاب قرآن کی صورت میں کہیں گے، اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں، جغرافی پڑھ لیں تو وہ کہیں گے کہ یہاں زمانے کی کوئی ایسی بات ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں میں سے بچا کے رکھے. کہتے کہ 1965 میں ایک دفعہ زمین جب کھود رہے تھے سارے قدیمہ والے، تو ایک امریکن گروپ تھا، اس کو یہاں ایک بہت بڑا قبرستان ملا اللسان کی جگہ پہ. 20,000 سے زیادہ وہاں قبریں تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً جہاں کوئی شہر آباد تھا. اور آج اس کے ارد گرد کچھ نہیں، لیکن وہاں اتنا بڑا قبرستان کیسے بنا؟ اور بعض کہتے کہ وہ شہر پورے کا پورا جب اس کے اندر ڈوب گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پانی کے اندر اتنی زیادہ شدت پیدا کر دی کہ آج بھی وہاں گندک اور کول تال جو ہوتا ہے اور اس طرح قدرتی گیس کے ذخائر پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کبھی بجلیاں گری ہوں اور زلزلے کے لاوے پھٹے ہوں، کیا قیامت کا منظر ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری نشانی کا تذکرہ کرتے ہیں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے کھلی سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا، یعنی اس نے مان کیا اپنی شان کا، اپنی چیزوں کا، اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنو. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے آج میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی، جس چیز سے بھی وہ گزر گئی اسے بسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سموت میں، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس ڈرانے کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے. اب دیکھیے یکے پر دیگرے، ایک قوم پھر دوسری قوم پھر دوسری پھر تیسری، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا. اور ہوتے ہوتے بات، وقوم نوح من قبل، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. یعنی یہ سب ڈوبتے، اتنی بڑی بڑی باتیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، ڈوب پڑے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا کہ ان کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہ ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت دکھائی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں. جب اپنی بڑائی کا ایک گمان ہوتا ہے اور دنیا کے اندر بڑی طاقتیں بنتی ہیں، تو اس وقت بھی کچھ اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. فما بقت علیہم السماء والارض، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جب ان پہ یہ عذاب آئے تھے تو ان پہ تو آسمان اور زمین نہیں روئے. انہوں نے ظلم کیا، اللہ نے ان کو پکڑ دیا. پھر اب دیکھیے کہ ہوا کے ساتھ عقیم کا لفظ آئے بھانچ عورت کے لیے، خشک یابس، مطلب کیا ہے کہ ایسی سخت گرم ہوا تھی کہ جس چیز سے گزر جاتی اس کو سکھا کے رکھ دیتی. محاورہ بھی یہی عربی کا، بانچ عورت کی طرح وہ ایسی ہوا تھی جس کے اندر کوئی نفع نہیں تھا، نہ وہ ہوا خوشگوار تھی، نہ بارش تھی اس میں، نہ اس کے ذریعے درختوں میں کوئی بیج ڈلتا تھا جس سے آگے درخت اگ سکے. ایسی ہوا 7-8 دن ان کے اوپر چلتی رہی اور تہس نہس کر کے رکھ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری قوموں کی کہانیاں بیان کر کے اب قدرت کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کبھی تم نے سوچا میں نے اتنی پیاری دنیا کیسے بنائی؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. اب یہ بأيد، یہاں قدرت کہیں کیا کہیں، لیکن ہم تو ہاتھ کہیں گے، کیونکہ اللہ کی جب صفات آتی ہیں تو اس کے بارے میں انسان کو تاویل نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کام کو کرنا. زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، شاید کہ تم اس سے سبق لو. بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پوری آیت میں سے یہ حصہ ہائی لائٹ کر لیجئے. ففروا الى اللہ. یہ ہے مقصد, یہ کائنات بول بول کے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو. سورج, چاند, ستارے, ہر چیز اللہ کے حکم پہ بھاگ رہے ہیں نا. سورج بھی روایت میں آتا ہے کہ شام کو اللہ کے سامنے یا کہ عرش کے آگے سجدے میں چلا جاتا ہے. تو جب یہ کائنات بنائی, اس کو اللہ نے اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا, تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ تم بھی اللہ کی طرف بھاگو. ہماری بھاگ دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہم کیوں اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم دوڑے اللہ کی طرف, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دوڑے. کچھ تو اللہ سے بھاگنے لگتے ہیں, کچھ اللہ کی طرف آتے ہیں, کچھ اللہ سے دور بھاگتے ہیں, کچھ نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں, کچھ نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل پلٹائے جاؤ گے, آج پلٹ جاؤ, آج آ جاؤ اللہ کی طرف, اس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دیکھو فکر نہ کرو, یہ سب جو کچھ کرتے ہیں ان کو پیچھے کر دو, تم اپنی فکر کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ایک خاص حکمت کے ساتھ ہے. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. یوں ہی ہوتا رہا ہے, ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. پس نبی ان سے رخ پھیر لو, تم پر کچھ ملامت نہیں, البتہ نصیحت کرتے رہو, کیونکہ نصیحت تو ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے, بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اکثر لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ فلاں کو میں نے اتنی نصیحتیں کی, ان کو اثر نہیں ہوتا. بچوں کو نصیحت کرتے ہیں سمجھتے نہیں. تو اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلتے ہیں کہ نصیحت سے فائدہ لینے کی بنیاد یا شرط ایمان ہے, مومنین. جتنا ایمان کم ہوگا اتنی نصیحت سے فائدہ کم ہوگا. ایک ہی بات ہے, ایک سنتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے, تو دوسرا سن کے مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, اندر ایمان کی کمی ہے. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی کہ آپ تو اپنی بات جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اصل بات ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہو چکے. اس لیے فکر کرو کہ یہ لوگ اس بات کو سن لیں, سننے کے بعد تو ہی مانتے, آپ پہ کوئی اس کی پکڑ نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے, بڑی قوت والا, زبردست. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کبھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہیں جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں, آخر تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے, وہ اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ وما خلقت الجن, یہ ہے زندگی کا مقصد. اللہ ہمیں یہ سمجھا دے. عبادت سے مراد کیا ہے؟ ہر وقت نماز, روزہ, حج, زکات؟ نہیں, عبادت ایک بہت وسیع معنی ہے. پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. بندگی خالق کے لیے, اس کے آگے چلنا, اس کے نبی کے طریقوں پہ چلنا. تو بندگی کیا ہے؟ کہ انسان سارا دن اللہ کے حکموں پہ چلے, نبی کے طریقوں پہ چلے, اللہ کے دین کو پھیلانا اس کی زندگی کا مقصد بن جائے, اللہ کی رضا اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہو. نفس کا بندہ نہیں, معاشرے کا بندہ نہیں, بلکہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. محض نماز, روزہ اور عبادات نہیں, بلکہ انسان کا جینا مرنا, صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. کبھی اللہ سے ڈرے, کبھی اللہ سے محبت کرے, کبھی اللہ کا حکم مانے, کبھی اس کی روکے سے رک جائے, اس طرح سارا وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا نام عبادت ہے. بڑی ٹھیٹھ سی اگر تعریف عبادت کی کہنا, تو دھیان ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہے, اور یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. اور بدلے میں اللہ کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو رزق نہیں چاہیے. تم اس سے دو گے, وہ تو سب کو دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق دے سکے. اگر آج ہم نے اللہ کے دین کے لیے تھوڑی سی دوڑ دھوپ کر لی, تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا. اگلی سورت ہے سورۃ طور, بڑی خوبصورت اور دل ہلانے والی سورت ہے. پہلے ہی لفظ ہے وطور, اس پہاڑ کو کہتے ہیں اور سبز پہاڑ کو کہتے ہیں. مکہ کے اسی دور میں نازل ہوئی جب سورۃ زاریات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات, الزامات کی بچھاڑ ہے. ابھی ظلم و ستم کی وہ چکی نہیں پسی جس میں بعد میں لوگ پسے, لیکن یہ ہے کہ مخالفت شروع ہو چکی تھی. اس پوری صورت کو آپ دیکھیں تو شروع میں ہی آخرت کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اس طرح دوبارہ جی اٹھنے کے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دلائل دی ہیں کہ انسان قائل ہو جائے. پھر اس کے بعد مکہ والوں کے جو رویے تھے ان پہ تنقید ہے. اللہ کے نبی کی دعوت کے مقابلے میں نہ جانے کیا کچھ باتیں کرتے تھے, کس طرح کی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھتے ہوئے ہمارا بھی دل کھول دے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت کی آیتیں پڑھ کے ان کا دل کھلا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. قسم ہے تور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو باریک جلدوں میں لکھی ہوئی ہے اور آباد گھر کی. قسمیں قسمیں آپ دیکھ لیجئے. والسقف المرفوع والبحر المسجور. دو اور قسمیں. اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دور کرنے والا نہیں. آپ دیکھیے کتنی قسمیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے باتیں کی. تور کی بات کیوں کی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی نبوت عطا ہوئی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب. پہلے دور میں لوگ لکھنے کے لیے کاغذ نہیں بلکہ ہرن کی کھال پہ لکھتے تھے. بڑی باریک سی جھلی ہوتی تھی, اس کو رق کہتے تھے. اسی لیے تورات زبور انجیل اور پچھلے انبیاء کے صحفوں کو اسی رق پہ لکھتے تھے لوگ. محفوظ ہو جاتے جیسے آج کے دور میں چمڑے پہ کوئی لکھ لے, لیدر پہ لکھ لے. کھلی کتابیں تھی, پڑھنا آسان تھا, لکھنا آسان تھا. اور اس میں آباد گھر جو آئے اس سے مراد کچھ کہتے ہیں بیت اللہ اور کچھ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر فرشتوں کا گھر ہے جس کو ہر وقت اللہ کے فرشتے گھیرے رکھتے ہیں. اور دیکھا جائے تو دونوں پہ بات سچ ہے. سقف المرفوع سے مراد آسمان ہے, اونچی چھت تک کیسے گول چھتری کی طرح. اور بحر المسجور سے مراد آگ سے بھرے ہوئے سمندر. کوئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کے سمندر ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. نیچے ان کے بھی کیا کچھ ہے لیکن اللہ نے پانی کو روکا. کوئی کہتا ہے آسمان پہ ہی ہے, لیکن مجھے تو یہ پڑھتے ہوئے سے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اللہ پانچ چیزوں کی قسم, اور ساتھ ہی کہہ دے کہ رب کے عذاب سے تم اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھو. ان عذاب ربک لواقع, یہ رہے گا. اب دیکھیں تور وہ جگہ تھی جہاں ایک دبی ہوئی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے کا فیصلہ ہوا تھا اور ایک غالب قوم کو گرانے کا فیصلہ ہوا تھا. یہ کوئی دنیاوی قانون نہیں تھا کہ بس کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہے, بلکہ یہ مکافات تھا. اپنے عمل کی سزا خود بھگتنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کر کے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ کل بنی اسرائیل کو اٹھایا, فرعون کو ڈبویا, آج اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو فکر نہ کریں, کل آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو پچھلے انبیاء کے ساتھ ہوا. پھر سر آپ دیکھیں کہ بیت المعمور کی بات اس لیے کر دی کہ مکہ والے خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے. ان کے سامنے یہ چیز تھی کہ ہر نبی ادھر آیا, کیسے ایک شخص کی قربانی سے اللہ نے اس گھر کو آباد کرایا کہ وہاں سے ایک ایسی پکار اٹھی کہ جو دنیا میں پھیل گئی. تو کیا تم اس گھر کے ساتھ اپنے معاملے کو بگاڑنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ سب دھمکیاں آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دھمکیاں دے کے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس دن کی فکر کر لو جب وہ عذاب آئے گا تو ہوگا کیا. ما له من دافع یوم تمور السماء مورا. وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا, اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحرون ھذا ام انتم لا تبصرون. اب بتاؤ یہ جادو ہے یہ تمہیں سوجھ نہیں رہا. جاؤ اب جھلسو اس کے اندر, تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے, تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کس طرح انسان کو ہوش دلاتے ہیں کہ دیکھو آج اس دنیا میں جو کام کر رہے ہو اس کے اوپر تمہیں فکر ہونی چاہیے. یہ لفظ سن کے آپ کو کیسا لگا کہ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف بلایا جائے گا؟ آج مذاق سمجھتے ہو, قیامت کو کھیل سمجھتے ہو, دل بہلاتے ہو, کل جب وہاں ٹھڈے پڑیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اوقات کیا. اب جھلسو, اب صبر کرو کہ نہ کرو تمہاری مرضی. کتنا آسان ہے دنیا میں اللہ کی دعوت کو جھٹلانا, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو نہ ماننا, لیکن قیامت کے دن کی رسوائی اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ کے دکھے. اس کے برعکس ایک اور خوش قسمت کی روح ہے کہ جن کا حال کیا تھا جو اللہ کی بات کو سن کے چل پڑے. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم. متقی لوگ وہاں باغ اور نعمتوں میں ہوں گے, لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب ان کو دے گا, اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا کے جنت دے دے. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، کیونکہ ہر نفس اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس اپنے اعمال کے عوض گروی ہے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا دل چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جامع شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ تو کوئی بےہودہ گوئی ہوگی نہ بدکاری، ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے ہم پہلے ہی اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما دیا اور ہمیں جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے۔ یہاں پہ رکنے کو دل چاہا، پہلے تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، اب دیکھیے کہ جنت میں جانا اور اس کے بعد اتنی نعمتوں کو پانا اور جہنم سے بچ جانا اور بچا لیا جانا، کیا یہ ہمارا گول نہیں ہے؟ دنیا کے مزے کم ہو گئے پھر کیا ہوا، وہاں مزے کر لو، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، نہ ختم ہونے کا ڈر، نہ کمی کا ڈر، کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دل پسند چیز مل جائے گی، جب جہاں جتنا چاہا ملے گا۔ یہ نہیں کہ مہمان کے طور پہ وہاں جائیں اور کچھ مانگتے ہوئے شرمائیں، نہیں، جو مانگو گے تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ کیا پھر بھی نہیں چاہیے؟ زیادہ کھا لے تو کھٹے ٹکار نہیں آئیں گے، جسم سے گندگی نہیں ہے، مزے مزے سے کھاؤ پیو، موج کرو، مستی کرو۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہاں گھر والے بھی موجود ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہو سکتا ہے کسی نے اپنے نہ دیکھے ہوں، کئی بزرگ پہلے چلے جاتے ہیں، کہا وہاں دیکھو۔ آپ سوچیے ذرا، ہم اپنے نانا کو، دادا کو دیکھیں، دادی کو دیکھیں، ہم کہہ رہے ہم نے تو آپ کو زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا۔ کتنے میٹھے رشتے ہوتے ہیں نا، آپ دوسروں کے دادا دادی کو دیکھیں جو اپنے پوتوں سے پیار کرتے ہیں، تمہارے ہوتے تو ہم بھی ان کو دیکھتے نا، لیکن وہاں دیکھیں گے۔ پھر بچے، آپ اپنے بچوں کی تو کوئی خوشیاں دیکھ لی، تو بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے، جنت میں سب لسٹیں لگی ہوئی ہوں کہ اما یہ میرا ہے، وہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، ارے اتنے بچے ہو گئے، اچھا تمہارے یہ ملا وہ ملا، کتنا مزہ آئے گا۔ لیکن آپ سوچیے کہ اگر کوئی ایمان کی کمی کی وجہ سے وہاں پہنچے ہی نا، تو اس ایک کا نہ ہونا وہاں انسان کو کتنا دکھی کر دے گا۔ دعا کیجیے دنیا میں اولادوں کو اور گھر والوں کو ساتھ لے لے کے چلیں، تاکہ جنت میں ہمیں کوئی ایسا صدمہ نہ سہنا پڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو، یہ جو رہن کی بات ہے نا، یہ بہت زبردست ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور قرض دینے والا اپنے حق کی ادائیگی کی ضمانت میں کوئی چیز اس کی اپنے پاس رکھ لے، تو جب تک قرض ادا نہ کرے وہ چیز واپس نہیں ملتی۔ بس یہیں لے لے، ہماری جانیں اللہ کے ساتھ کیسے گروی ہیں، اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی اسکیل سے ان کو سب کو اللہ کے راستے میں لگائیے اور پھر آپ کی جان ملے گی۔ یہی ہے جن اللہ حشترا من المومنین میں ہم پڑھ چکے سورۃ توبہ میں، کیا آج ہم اللہ کو دی ہوئی چیزیں کسی اور کے ہاتھ بیچ سکتے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے آج دنیا میں اس کی فکر کرنی پڑے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہاں پھر وہ سب مل جائے گا جس کو پانے کے لیے دنیا کو جنت بنانے کی فکروں میں ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرتے ہوئے رہتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم گھر والوں کے بیچ میں جب ہوتے تھے تو اللہ کا ڈر ہمیں بیکار باتوں سے روک لیتا تھا، ہم اپنے زبان کے چسکے کے لیے گیتے نہیں کرتے تھے، برائیاں نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ ہمیشہ اپنے گھر والوں میں بہت کھلتے ہیں نا، عیش میں، مگن میں، نہیں، جس کو اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر ہو، جو بچوں کے لیے رزق کماتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے کہ نہیں حلال ہے کہ حرام، تو پھر کل جنت میں جا کے تو اس کو خوشی ہوگی نا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، کسی کو بھی دور سے بھی اس جہنم کا منہ تک نہ دکھائے۔ نبی سے کہا آپ اپنا کام کرتے رہیں، فذکر فمانت بنعمت ربک بھی کاہن، پس نبی آپ نصیحت کرتے جائیے اپنے رب کے فضل سے، نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ مجنو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کہتے تھے کسی طرح نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی مسئلہ پڑے اور یہ رستے سے ہٹے، کہیں ان کا کوئی پتہ کٹ جائے، کچھ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ آج بھی دیکھیں دل کا تعصب اور بغض بعض دینداروں کو دوسرے دینداروں کے بارے میں یہی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو وہاں انتظار کیا کرتے تھے، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کہتی ہیں؟ یعنی ان کی عقل یہ بیکار باتیں سکھاتی ہے کہ دوسرا دین والا تباہ و بربادی ہو جائے گا تو ہی تم کچھ کام کر سکو گے؟ دوسروں کے لیے اتنی گندی باتیں سوچتے ہیں، یا در حقیقت یہ اعنات میں حد سے بگڑے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی اتنی انیمیٹی، اتنا غصہ ان کے اندر؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا کر تو لائیں. لا کے تو دکھائے اتنا پیارا کلام. کیا یہ مجنوں کا کلام ہے؟ یہ جادوگروں کا کلام ہے؟ یہ تو اتنا خوبصورت کلام ہے، اس کے اوپر ایک انسان جتنا رش کر سکے کر لے. رولاتی ہیں اس کی آنکھیں، یقین کر اس کلام کہتے ہیں آنکھوں کو رولاتا ہے اور دل کو خوش رکھتا ہے. اس طرح سے لوگ روتے ہیں. آج صبح بھی کلاس تھی، سبل اسلام کی آخری صورتیں چل رہی ہیں، یوں ہچکیوں سے یہ لوگ رو رہے تھے صورت الحاقہ پڑھنے کے بعد، کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی، اللہ رحم کرے، کوئی فوت ہو گئے. دل کھلتے ہیں، دل پھٹتے ہیں. کیا یہ کلام کسی شاعر کا کلام ہو سکتا ہے؟ شاعروں کی باتوں پہ کوئی کتنا کو رو لے گا؟ مجنوں کی باتوں میں کوئی کتنا کو اثر ہوتا ہے؟ اصل میں یہ حق کا حسن ہے، حق دلوں پہ جاتا ہے اور پھر ایسے سوراخ کرتا ہے کہ بات دل کے اندر اترتی جاتی ہے. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ اوپر کی خبریں سن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں؟ یہاں سے ان کی دیکھے تعصب کی باتیں. مجھ سے مانگتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ. اللہ کہتے اس قرآن جیسا معجزہ تم لے آؤ. کل بھی معجزہ تھا، آج بھی ہے. آج تک اس کی ایک زبر دیر چینج نہیں ہوئی. 1400 سال گزرنے کے بعد اس کی زبان نہیں بدلی. ادیب بھی اس کو جانتے ہیں اور ایک ان پڑھ شخص بھی جان لیتا ہے. جو اس کے اندر گہرائی تھی وہ آج بھی ویسے ہی ہے. اس کے قواعد دیکھ لو، اس کی خوبصورت باتیں دیکھ لو. جس کو عربی آتی ہے اس کو خوب پتا ہے کہ عربی زبان اور ہے اور قرآن اور ہے. یہ واحد زبان ہے کہ جس پہ دنیا کا اثر نہیں ہوا. تہذیب، تمدن، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے زبانوں کو بدل دیتا ہے، یہ کتاب نہیں بدلی. اتنا وسیع موضوع ہے اس کتاب کا. ازل سے لے کے ابد تک یہ کتاب چھائی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں پہ. ان کو سب کچھ بتاتی ہے، عقائد سے لے کے عمل تک کا ایک ایک رخ دکھاتی ہے. کیا تم اس کتاب جیسی کوئی اور لا سکتے ہو؟ لے کے آؤ، دکھاؤ. پھر کتنے دن چلتی ہے تمہیں خود پتہ چلے گا. 23 سال میں ایک کتاب پوری ہوئی. تم بتاؤ ذرا کہ تم ایسی کتاب 23 سال میں لکھو تو کیا اس کے شروع اور آخر میں کوئی فرق دکھے گا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا. لکھنے والے کی سوچ بدل جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس لیڈر کی زبان سے یہ قرآن سنتے ہو، اس کے عمل کو دیکھ لو، ان کی اپنی زندگی دیکھ لو. ایک مشن کی زندگی تھی، ایک ان کی زندگی کے اندر دھن سوار تھی کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے. اسی کی برائیاں کرتے اور اسی کے زبان سے آیتیں سنتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سچائی کے لیے اس کتاب کو پیش کرتا ہے. اس دور کو تو دور، آج کے دور میں جب اتنے علوم آ گئے، اس کے باوجود قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے. اس لیے کہا کہ ان سب کو چھوڑو، ان کو اللہ کی توحید سکھاؤ. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ باتیں کرنے آسان ہوتی ہے. ام تسلوہم اجرن فہم من مغرم مثقلون. کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال ہی الٹی پڑے گی. یہ تو ہر آیت نا کیا کیا کیا، اس کو سنتے وقت آپ ذرا سوچا کریں، کتنا یقین ہوتا ہے نا کسی کو اپنی بات کی سچائی کا. اسی لیے وہ ایسی آپشن دیتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ نہیں ٹھیک نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں اس میں ہیں کہ ان کے عقیدے کی بنیادیں ہل رہی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جبیر بن معتم، تو جنگ بدر کے بعد قریش کے قیدیوں کی رہائی پر بات کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ طور کی تلاوت تھی. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا، جب اللہ کے نبی نے آیات پہ، میرا دل میرے سینے سے اڑ رہا تھا، اور اسی وجہ سے اسلام دل میں آیا اور یہ مسلمان ہو گئے. اللہ کہتے ہیں تم جو کہتے ہو کر لو. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک کے شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. پس نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جب اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس سے نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے. مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اے نبی، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو. جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں تو اس وقت بھی. یہ سورت کا بڑا خوبصورت اختتام ہے کہ دیکھو تم اللہ کی بڑائیاں کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کی دعائیاں دو، چھوڑ دو ان کو ان کی باتوں پہ، یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. تم جس کام پہ لگے ہو نا اسی کی جیت ہے. تم ان کی باتوں میں پڑ گئے، اپنی صفائیاں پیش کرنے پہ لگ گئے، تم اپنے آپ کو لے کے چلو گے تو یاد رکھو کچھ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت قرآن کی جو گواہیاں تھی وہ چند سالوں میں سچ ہو گئی. چھوٹا سا گروہ پوری قوم کے اوپر غالب آ گیا. کفر کہاں کیا اور اسلام کہاں ہے، قیامت تک رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ دو، فکر کرو. یہ جو اٹھنے کی بات ہے نا کہ اٹھتے ہوئے تم اپنے لیے عبادت کرو، تو کب سے، کسی مجلس سے بھی اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جس محفل میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ایسے ہی جیسے مردار سے کوئی اٹھ جائے، یا مردہ گدے کا گوشت کھا کے اٹھ جائے. پھر اسی طرح بستر سے اٹھتے ہوئے صبح اٹھتے ہی دعا کیجئے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہ جو شخص کسی مجلس میں ہو وہاں خوب باتیں ہوئیں، کیلو کال ہوتی رہی، پھر وہاں اٹھنے سے پہلے اگر یہ لفظ کہہ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہوئی جو باتیں ہیں کمی بیشیاں اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنی محفلوں کا اختتام کرنے والا بنا دے. صبح نیند سے بھی جب اٹھتے ہیں، رات کو جب آنکھ کھلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. رب اغفر لی کے بھی لفظ آگے آتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت تسبیحات ہیں. اسی طرح اٹھنے سے مراد تبلیغ کے لیے اٹھنا، اللہ کی دعوت دینے اٹھے تو اللہ کی ہم سے بات شروع کرو. اسی لیے اب خطبے میں شروع میں نحمدہ و نصلی کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ صورتیں ہم تو اب اردو میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن جب اس کو عربی میں کوئی پڑھتا ہوگا تو اس کا دل کیسے کھلتا ہوگا. پہلے ہم نے سورت پڑھی طور، یہ سب ایسے لگ رہا کہ قدرتی چیزیں ہیں. اب اگلی سورت نجم ہے، ستارہ یا درخت، اور آگے قمر، چاند. کائنات کی چیزوں پہ اللہ نے سورتوں کے نام رکھ دیے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے حکم سے، کسی دوسرے پہ تو کوئی قسم آپ نہیں دے سکتے نا، تو قسم بھی اسی چیز کی ہوتی ہے جس پہ آپ کو مانو. سورت نجم بھی بالکل شروع میں ون نجم اذا ہوا سے. بخاری مسلم اور چند اور روایات میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ سورت نجم ہے. ہم پڑھیں گے اس میں ایک آیت کے، جب آپ نے سجدہ کیا تو مشرکین مکہ نے بھی کر لیا، اور خبر پھیل گئی کہ یہ سب مسلمان ہو گئے. امیہ بن خلف نے نہیں کیا تھا، کچھ مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پہ لگائی اور کفر کی حالت میں وہ مر گیا. اس سورت میں خاص طور پہ مسلمانوں کی مکی دور کی وہ مشکلات کا بھی تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوٹیں کھاتے ہوئے یہ لوگ مکہ سے پھر حبشہ چلے گئے، وہاں ہجرت کی، خوب ظلم و ستم تھا، بڑے مشکل حالات تھے. اللہ کے نبی گھر گھر جگہ جگہ جا کے اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن تانے الزامات اور اس طرح کے اللہ کے نبی کی مخالفت تھی کہ ایک دن آپ حرم میں آ گئے اور آپ نے سورہ نجم شروع کر دی، اور ایسا لوگوں کے اوپر وجہ طاری ہوا کہ آپ کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. اللہ ہماری زبان میں بھی اتنا اثر ڈال دے کہ لوگ اس کو سن کر حقیقت میں اپنی دنیا کی ہر دھرمیوں کو چھوڑ دیں. آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ تو بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے. نجم کی بات ہوئی، بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارہ ہے اور بعض اس سے دوسری چیزیں مراد لیتے ہیں. غروب ہوا، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، صاحب سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ مکہ والوں جن کو تم چھٹلاتے ہو وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، نعوذ باللہ ادھر ادھر نہیں ہیں. ہمارا رسول کہنے کی وجہ تمہارا صاحب کہا تاکہ ان کو احساس ہو کہ جس شخص کا تم سے ذکر کیا جاتا ہے وہ تمہارا بندہ ہے، باہر سے تھوڑی آیا ہے، تمہاری قوم کا بندہ ہے، تمہارا بچہ بچہ اس کو جانتا ہے، اس کا ماضی حال سب کچھ تمہارے سامنے ہے، کیوں نہیں بات مانتے؟ اور یہاں بھٹکنے سے مراد کیا ہے کہ اس وقت نبوت نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے نا کہ اپنے باپ دادا کے طور طریقوں سے بھٹک گئے، تو اصل میں قسمیں بھی اسی بات پہ کھائیں کہ اللہ کے نبی جو باتیں کہتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ ٹھیک راہ پر ہیں اور تم نے اپنی خواہشوں کے اوپر اپنے پل بنا رکھے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ وما ينطق عن الهوى ہے یہ اللہ کے نبی کا وصف، ہم اپنے اندر بھی لا سکتے ہیں۔ دعا کر لیجئے اللہ ہمیں وحی کے مطابق بولنے والا بنا، خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں ان کو تو بہت دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ کی زبان سے کوئی چسکے اور چٹخارے نہ نکلے، کڑوا لگے میٹھا لگے حق نکلے، ایک مانے سو مانے سب برابر ہیں، کیونکہ لوگوں کو منوانے اور ان کو میٹھی میٹھی باتیں سنانے میں بعض دفعہ انسان اللہ کی بجائے دوسری باتیں کرتا ہے۔ قرآن کی بہترین تفسیر قرآن کے ساتھ ہے، پھر حدیث کے ساتھ ہے، خواہشوں کے ساتھ نہیں کہ اچھا یہ جائز نہیں کرتے، کوئی راستہ بتا دیں۔ ایک سسٹر کہنے لگی جاب کرتی ہوں، روزے بڑے لمبے ہیں، روزہ رکھتی ہوں مشکل لگتا ہے، کوئی طریقہ نکال دے میرے لیے۔ میں سمجھی مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے میرے کوئی کمپنی والوں سے بات کرے، مجھے چھٹیاں مل جائیں۔ میں نے کہا آپ کا مطلب کیا ہے، چھٹیاں چاہیے آپ کو؟ کہتی نہیں روزہ چھوڑ دوں، مجھے کچھ کہہ دیں کہ میں بس پھر نہ رکھوں۔ کیا کیا لوگوں کے منہ سے باتیں سنتا ہے انسان اور دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ اللہ اتنی جہالت، اتنی نافرمانی، اور تو رزق دیے جاتا ہے، تو مال دیے جاتا ہے۔ وہ اماں بھی یاد آ رہی ہے کہ جو عبداللہ بن مبارک کو ملی تھی اور اس نے بھی قرآن ہی کے لفظوں میں بات کی تھی کئی دن تک۔ کم بولیں گے نا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اگر نیت کر لیں نا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیتوں میں بولنا، اور آپ اس کی پریکٹس کریں تو بہت آسان ہے۔ الحمدللہ اتنا مزہ آتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی دوسرا ایسا شخص ہو کہ جس کو قرآن کا فہم ہے، تو آپ آیت ہی میں پڑھیں گے، لیکن اگر اگلا بندہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا بات کریں گے کس سے۔ بہرحال آگے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اسراء کا ذکر تھا، اب معراج کا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی کہ جو بس ہمیں تصور سے ہی سمجھنی ہے، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس واقعے کی اصل روح کو اپنے سامنے رکھ لیں اور باقی باتوں کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پڑھ لیں۔ فرمائی سے زبردست قوت والے نے تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی، نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے تجاوز کیا اس نے، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ پوری آیتوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو رہا کہ یہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام کے آپ کے قریب ہونے کی بات تھی۔ بڑا انیوژل موقع تھا، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، اور یہی ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں نے پھر اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ مجنو سمجھ لیا تھا یا بیمار سمجھ لیا تھا، کہ یہ تو ویسی ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ راتوں کو جا کے صبح ہونے سے پہلے میں واپس آ گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہی لوگ لے کر جب چلتے ہیں تو آج بھی لوگوں کو کہتے ہیں ان کو تو دھن سوار ہو گئی ہے، یہ تو کریزی ہو گئے ہیں، ان کو تب صبح اور شام رات دن ایک ہی کام ہے۔ تو دعا کیجئے کہ یہ تڑپ ہمیں لگ جائے، جس دن لگ گئی اس کے بعد انسان کبھی بھی اس سے پیچھا نہیں ہونا چاہتا، اور اللہ ہمیں کبھی بھی اس سے پیچھے نہ کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ واقعی ایک جنون ہے، ایک جوش ہے، اس کے اندر لگیں گے دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے اپنے نبی کی باتیں بتا کر ان کو آنکھوں سے وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جس پہ ہمیں یقین لانا ہے مان کے۔ یہی نبی اور امتی کے ایمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبیوں کو بعض دفعہ وہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ جو عام لوگوں کو نہیں دکھائی جاتی، لیکن جو دکھائی جائے گی وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگی۔ اس کے بعد ان کی دیویوں کا ذکر ہے۔ افرائیتم اللات والعزا، اب بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی۔ حقیقت ہے کہ لوگ محض وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے۔ کیا پتا چلا کہ کیسے گمراہ عقیدے ہیں؟ اللہ کے بیٹے بیٹیاں بناتے ہو، اپنی دیویاں بنائی ہیں، یہ سب عزا لات، یہ اللہ کے ناموں کی تصویر تھی۔ العزیز سے عزا، اللہ سے لات اور المنان سے منات نام کی دیویاں تھی، یہ سب مختلف قبیلوں کی ان کی ریپریزنٹیٹو تھی۔ اور عقل کی کمی کے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کے آگے بیٹھ کے انہیں سے پھر کچھ مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کرنا، اصل میں یہ بت کی پوجا نہیں ہے، یہ نفس کی پوجا ہے۔ یہ ان دیویوں کے پیچھے نہیں چلتے تھے، بلکہ اصل میں اپنے گمان کے پیچھے چلتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کم نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، یعنی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پس نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ذالک مبلوہم من العلم، ان لوگوں کے علم کی انتہا بس یہی ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رب پورا ہوتا ہے، کتنی زبردست آیت ہے۔ اگر واقعی ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم اس کے اوپر غور کریں کہ جو دنیا کی چیزوں میں کھو گیا اس کو چھوڑ دو، اب وہ نہیں تمہاری مانے گا۔ اور آپ دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ کٹ سکتا ہے پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پہ کلام میں دل فرے بے اثر۔ بالکل وہی بات ہے، جب دل میں دنیا کی محبت سوار ہوتی ہے نا، تو جیسے کتے کو ڈسا ہوا شخص باولا ہو جاتا ہے نا، اس طرح وہ شخص ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ایک انسان ایسے وقت میں دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں کا دل بدل دے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی فکر لگا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ آیتیں تو واقعی ایسی ہیں کہ ہر صورت کے بعد غور و فکر تدبر کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک کوئک سسیشن ہوتا ہے جس میں صرف بس ایک بارش کی طرح قرآن کی آیتیں ہمارے دل پہ پڑتی جائیں تو وہ بھی بہت ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا روح؟ ماشاءاللہ، جیسے جیسے ہم قرآن کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو صورتیں بہت ہی خوبصورت ہے نا۔ الحمدللہ، کیا سیکھا آپ نے نا؟ میں تو یہی دیکھ رہی تھی کہ جنت کے لوگوں کی باتیں، جیسے ہم صبح کی شیئرنگ میں بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس وہ کام کرنے کی توفیق دے کے سیدھے جنت میں جائے۔ وہاں کیا جنتیوں کی باتیں ہوں گی نا، کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرے ہوئے رہتے تھے نا، کس بات سے؟ کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے دنیا میں ہے نا۔ تو اللہ ہمیں، بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری فیملیز کے ساتھ، سب پورے سے پورے ہم سب کے ساتھ جائے نا، اللہ کی رضا۔ کہ یہ دنیا وہی ہے نا، کہ یہ دنیا رب چاہیے تو پھر اگلی من چاہیے نا انشاءاللہ۔ تو کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، ہر کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر اگلی دنیا میں ہمیں انشاءاللہ پھر من چاہیے ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ بس یہ ہماری جو ہے نا، ابھی انفارچونیٹلی دنیا کی محبت کو ہم نکالیں گے تو پھر ہی وہ کریں گے نا۔ سورو، تھینک یو فیملی، انشاءاللہ۔ بہت دل کرتا ہے نا کبھی، سبحان اللہ، یہ بھی قرآن کا موضوع ہے نا، کہ ہم دنیا کے مختلف حصوں سے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، لیکن ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملانا، اگر اس دنیا میں نہیں مل سکے تو ہمیں جنت میں ملا۔ آمین۔ تو چلیں انشاءاللہ آپ اپنے ورڈ میننگ کی طرف چاہتے ہیں, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ, چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیا نمبر 31 میں ہی دیکھیں, اسٹارٹ میں جو ہے پارے کی پہلی آیا خطبکم. خطبکم تو فراہم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تمہارا مقصد, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گڈ, معاملہ کیا سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ, ٹھیک. اچھا آگے آ جاتے ہیں, آیا نمبر 42 اس میں دیکھے کرمی, آیا نمبر 42 میں کرمی, رضا سے رضا رضا, ٹھیک ہے گڈ, باقی سب بھی الحمد للہ ریزا ریزا, جیسے کر رمیم میں نا تو جیسے ریزا ریزا, ٹھیک ہے. اچھا پھر اب آپ آگے آ جائیں ان شاء اللہ, آیا نمبر 54 ہے, اس میں ہے بیملوم, بیملوم نمبر 54 سورہ ساریات, کوئی ملامت, ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڈ, کوئی ملامت کوئی الزام, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ, بلیم کرنا, ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم سورت سور, اس میں دیکھیں آیا نمبر, اس میں تھوڑی سی ہماری وکیبلری کافی ساری نئی چیزیں ہیں اس میں, ٹھیک ہے, معمور, آیا نمبر 4 میں دیکھیں معمور, المعمور, آباد, ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا آیا نمبر 6 میں دیکھیں المسجور, المسجور, ابلتے ہوئے, بوائلنگ, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اچھا آیا نمبر 9 میں دیکھیں مورا, مورا, کپ کپا کر, ٹھیک ہے, شیکنگ جیسے کہہ لیں, ٹریمبلنگ, ٹھیک ہے گڈ, لرزنا, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اچھا پھر اب آگے آ جائیں آپ, آیا نمبر 21 میں آ جائیں, اس میں دیکھیں التناہم, التناہم, کم کریں ہم ان کو, ٹھیک ہے گڈ, ریڈیوس, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا آگے آ جائیں آیا نمبر 37 میں السموم, السموم, ٹھیک ہے, لو, ہیٹ, ٹھیک ہے گڈ, ہیٹ کا عذاب ہے نا, ٹھیک ہے ہیٹ عذاب السموم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اچھا آگے آ جاتے ہیں ہم آیا نمبر 31 میں متربصین, متربصین, آیا نمبر 31, ٹھیک ہے, سموم کا آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں, تو سور ویٹنگ, انتظار کرنے والے, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا نیکسٹ آیا ہے 32 میں دیکھیں احلامہم, احلامہم, ان کی عقلیں, دیر انٹلیکٹ, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اچھا آیا نمبر 45 میں دیکھیں یوس آکون, یوس آکون, ٹھیک ہے بے ہوش کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے بے ہوش کر دیے جائیں گے اچھا اس سے پہلے 44 میں تھا صحابم مرکوم صحابم مرکوم 44 میں تھا گہرا باطل ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ صحاب باطل ہو گیا مرکوم پہ صحاب و مرکوم گہرا باطل ٹھیک ہے ہیوی کلاؤڈ ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ اچھا آگے آ جاتے ہیں سورۃ النجم اس میں دیکھیں ہم آیا نمبر 3 میں دیکھیں یم تکو وہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے گڈ یم تکو وہ بات کرتا ہے ہی ٹاکس گڈ ٹھیک ہے سب ٹھیک لکھے ماشاء اللہ اچھا پھر اس آیا نمبر 9 میں دیکھیں کوسینی کوسینی دو کمان ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ ٹھیک لکھ رہے ہیں سب آپ کو اچھا آیا نمبر 17 میں آ جائیں زاغ دو ایروز دو کمان آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں کوسین کا سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ آگے آ جائیں آیا نمبر 17 میں زاغ مائل ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی سب بھی یہی لکھیں گے ماں زاول بسرو ٹھیک ہے نا نہ مائل ہوئی آنکھ مائل ہوئی ہے جو کہ آسٹری تو پھر میرا ہاں ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے جو کہ ٹھیک ہے راستے ٹرنڈ ہوگی نا ہاں ٹھیک ہے اوکے الحمد للہ چلے اب بس لاسٹ ہم یہ کر لیتے ہیں اس میں سے مب لغو ہوم آیا نمبر 30 مب لغو ہوم ٹھیک ہے ٹرن بیک ہی ہاں یہ آپ لکھ سکتے ہیں بیک مائلڈ ہوئی انتہا ہے ان کی انتہا ان کی ٹھیک ہے انتہا ہے ان کی مب لو ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں دونوں میں برکت دے اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے نا ہم اس کی حفاظت ہم اسی طرح کر سکتے ہیں اس کو بار بار ہم اس کی کریں اس کی ہے نا تو پھر اس کو یاد رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ورنہ ہم انسان ہے نا بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں تو الحمدللہ جو آپ نے سنا ہوتا ہے اس کو جا کے جتنی دفعہ جتنا زیادہ ریوائز کریں گے اور جب بھی پڑھیں گے اگر آپ اپنے پلین قرآن سے کریں نا تو ضرور کیا کریں کہ ساتھ میں پارا رکھ لیں اپنا ٹرانسلیشن والا اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی ورڈ کا لگ رہا ہے مشکل تو اسی وقت دیکھ لیں پھر آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن ہمارا تجوید کا ہے تو آج ہم تجوید میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے آپ اپنے لیے نوٹس لیں اس کے بعد ہم ریک اپ کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ جی الحمدللہ اوکے ہم لوگوں نے تھوڑا سا آج بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم رولز کی ہی ریویژن کریں گے کہ تھوڑا وہ ویک لگ رہے تھے کچھ رولز انشاءاللہ تو آپ لوگ نکال لیجیے آج ہم رولز کی ریویژن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ کی بگننگ سے تو آپ لوگ سب سورۃ المائدہ نکال لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ آج زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنا نون ساکن اور میم ساکن کے رولز پر, لام ساکن کے رولز پر رکھیں گے انشاءاللہ. سو یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے ورڈ یا ایوہا, اس کے بعد ورڈ آ رہا ہے الذین. تو یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جی ادغام شمسی, گڈ. پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ جو ورڈ آ رہے ہیں بالعقود, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جی اظہار قمری. ٹھیک ہے, لام تو قبری ہے لیکن رول کون سا ہے؟ اظہار کا. یہاں جو حکم اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ وہ اظہار کا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے احلت لکم, یہاں پہ میم ساکن ہے, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جی بالکل گڈ, اخفا شفوی. جی میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہ اخفا شفوی ہوتا ہے, اور نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہ اقلاب ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ اقلاب, یہ اخفا شفوی ہے. تو یہاں پہ گنا کا رینک کیا ہوگا؟ کامل, گڈ. اکمل نہیں, ٹھیک ہے, اکمل ادغام میں ہوتا ہے, یہاں پہ کامل ہوگا. لکھم بہیما میں ہی. پھر اس کے بعد دیکھیے الانعام, یہاں پہ ال پر بھی ایک رول اپلائی ہو رہا ہے. ال پر کون سا حکم ہے؟ جی پلیز اب آپ لام تعریف نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. حکم اگر میں پوچھتی ہوں لام کون سا ہے پھر تو یہ لام تعریف ہے, لیکن اگر میں حکم پوچھ رہی ہوں تو وہ پھر اظہار قمری ہے. اور پھر اس کے بعد جی یہ اسم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ورڈ اسم جو ہے وہ انعام ہے, وہاں پہ آپ کے پاس لام ساکن موجود نہیں ہے. یہ لام انعام سے پہلے لام ساکن ہے ال, تو یہاں پر یہ ال میں جب یہ ہوگا تو یہ آپ اظہار قمری یا ادغام شمسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی لام تعریف ہے یہ. اوکے انعام, یہاں پہ اظہار حلقی ہے, گڈ. اور یہاں پہ رینک آف گنہ, جی سورۃ المائدہ آیا نمبر ون ہے. انعام میں ناقص ہونا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے علیکم غیرہ, میم ساکن پر اظہار شفوی, گڈ. اور یہاں پہ رینک آف ہونا, نہیں اظہار شفوی میں کامل نہیں ہوگا, ناقص. ٹھیک ہے, اظہار میں ناقص ہوتا ہے, کامل اخفا اقلاب میں ہوتا ہے, اور ادغام اور مشدد نون میم میں اکمل ہوتا ہے. صحیح, اوکے. پھر اس کے بعد دیکھیے الصیدی, لین سے پہلے الصیدی, یہاں پہ بھی کوئی رول ہے؟ ادغام شمسی, گڈ. ٹھیک ہے, الصیدی تو اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ الصیدی. پھر دیکھیے وانتم, وانتم اخفاء حقیقی, گڈ. اور اس میں رینک آف ورنہ, کامل, گڈ. ٹھیک ہے, انتم, تم پر جی اظہار شفوی, اور رینک آف ورنہ ناقص. ٹھیک ہے, حرومن اگر ہم اسے ملا کے پڑھتے ہیں پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ حرومن. اظہار حلقی گڈ. اور رینک آف گنا ناقص. پھر دیکھیے ان یہاں پر رینک آف گنا اکمل صحیح. ورڈ اللہ اللہ میں ادغام شمسی رائٹ. اوکے صحیح. جی آئی نمبر ٹو میں دیکھیے ورڈ ہے ولا آمینا. یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ آمینا پر نہیں, آمینا جی مد لازم کلمی مستقل. ایکچولی بدل اور مد لازم کا اقوس سببین ہے یہاں پر. آ اسی مد کے اوپر الف سے پہلے حمزہ ہے تو یہ بدل بھی ہے, اور اس کے بعد چونکہ مشدد لیٹر آ گیا تو اس میں ڈبل میم ہے, پہلا میم ساکن دوسرا حرکہ کے ساتھ, اس لیے یہ مد لازم کلمی مستقل بھی ہے اور بدل بھی. لیکن ہم بدل کو کہیں پر بھی کسی بھی صورت میں نہیں پڑھتے, ہم بدل کر اس کی کمپلیٹ ڈلیشن ہوتی ہے. آپ اس کو بدل کو نہیں پڑھتے کبھی بھی نا, کیونکہ مد لازم جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو پھر وہ اپلائی ہوتی ہے اور بدل نہیں پڑھی جاتی. پھر اس کے بعد دیکھیے فبلم, یہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ کون سا رول ہے؟ فبلن کے بعد میم. جی یہ ادغام بغنہ ہے اور کامل ہے, اور اس میں رینک آف گنہ کیا ہوگا؟ اکمل جی. یہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ اقوی سببین میں کیا ایک مد ڈراپ ہو جاتی ہے, تو اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایک مد ڈراپ ہو جاتی ہے. اقوی سببین کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو اسباب میں سے قوی والا سبب لے لیں, مگر کوئی کوئی ایسا ریزن, کوئی کوئی ایسا آپ کے پاس سرکمسٹانس ایسا آ رہا ہوتا ہے جس میں دونوں مدود ایٹ اے ٹائم لی جا سکتی ہیں, تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں مد بی سببین. لیکن بدل اور لازم میں اگر اقوی سببین بن رہا ہو تو مد بی سببین نہیں آ سکتی, کیونکہ مد بی سببین تب آتی ہے جب دونوں مدود کا پری ڈیسیزن سیم ہو. ٹھیک ہے, اگر ان کا سیم پری ڈیسیزن آپ اس کی سیم حرکات کے ساتھ اس کا پری ڈیسیزن لے کر آ رہے ہیں, پھر جب آپ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں تو آپ مد بی سببین کرتے ہیں جس میں کہ دونوں مدود لی جا رہی ہوتی ہے, ورنہ آپ ایک مد لیتے ہیں اور دوسری جو ویک ہوتی ہے اسے ڈراپ کر دیتے ہیں. مدلین اور مد عارض کے بیچ میں کبھی بھی اقوی سببین نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, کبھی بھی آپ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدلین اور مد عارض اقوی سببین میں آئیں. کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ان کا جو وجود میں آنے کا ریزن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. مد عارض میں کیا ہوتا ہے؟ عارضی سکون سے پہلے مد لیٹر ہوتا ہے, اور لین میں کیا ہوتا ہے؟ عارضی سکون سے پہلے حرف لین ہوتا ہے. اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک عارضی سکون والا حرف ہو اور اس سے پہلے مد لیٹر بھی ہو اور لین لیٹر بھی ہو, ایسا ممکن نہیں ہے نا, کیونکہ مد لیٹر ڈفرینٹ حرکات سے آتا ہے اور لین لیٹر ڈفرینٹ حرکات سے آتا ہے, اس لیے ان دونوں کا اقوی سببین کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں ہم نے ویسے ایک جنرل رول پڑھا تھا نا کہ مد عارض جو ہے وہ مدلین کے برابر بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مدلین سے آپ مد عارض کو چھوٹا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں ان کا ایک کمپیرزن ہے کہ مد عارض تھوڑی بڑی رکھی جائے یا برابر رکھی جائے پر چھوٹی نہ رکھی جائے, لیکن ان کا اکبر سببین نہیں بنتا. صحیح, آگے آ جاتے ہیں. مر ربہم, مر ربی یہاں پہ ادغام بزیر گنا یہ کیا یہ کامل ادغام ہے یا ناقص ادغام ہے؟ صحیح ادغام بزیر گنا کامل ہے. چلے آپ بتائیے کہ اس میں رینک آف گنا کیا ہوگا. آئی ٹریپ یو ایکچولی. نہیں ہوگا گنا ہوگا ہی نہیں. ہاں جب ہم نے کہہ دیا ادغام بی غیر گنا تو پھر گنا تو ہوگا ہی نہیں نا, اس لیے پھر ہم اکمل نہیں کہیں گے. گو کے ادغام میں ہوتا ہے مگر صرف ادغام بغنا میں ہوتا ہے. صحیح okay. جی یہ جو ورڈ ہے آپ نے لکھا شعائر اللہ, آپ کا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے نا, تو یہاں پہ جو مداری ہے وہ واجب متصل ہے کیونکہ جو عین ہے اس کے اوپر الف خنجریہ ہے جو کہ الف مدیہ کے برابر تصور کی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس حمزہ آ رہا ہے ایک ہی ورڈ میں, تو یہ مد الواجب المتصل ہے. صحیح اوکے آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ورضوانن و ایزا, جب ہم اس کو اگر ملا کے پڑھیں تو یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوگا؟ مدعوت جو ہے وہ سٹاپ میں ہے. ورضوانا ملانے میں کیا ہوگا؟ ادغام بغنا کامل نہیں ناقص ہے. ٹھیک ہے ادغام جو ہے وہ ناقص ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ 50% آپ نون لیں گے اور 50% آپ واؤ لیں گے. ورضوانوا ٹھیک ہے, تو جو ادغام ہے وہ ناقص ہوگا, انکمپلیٹ مرجنگ ہوگی اور وہ بغنا ہوگا. پھر رینک آف گنا کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ اکمل. صحیح گڈ, جو گنا کے رینک ہے وہ اکمل آ جائے گا. پھر دیکھیے حللتم, اب یہاں پہ دیکھیے حللتو, یہاں پہ لام ساکن آ رہا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کس ٹائپ کا لام ساکن ہے اور پھر اس میں رول کون سا ہو رہا ہے؟ جی حللتم لام فعل, ویری گڈ. جی پلیز آپ جا سکتی ہیں, لام فعل ہے اور اس میں اظہار ہوگا. ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم اظہار قمری نہیں کہیں گے, سمپل اظہار من فعل کہیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ حلل یہ لام ساکن ہو گیا اور جو کہ اس میں آ رہا ہے یعنی ورب میں ہے, یہ فعل ہے اور اس میں اظہار ہو رہا ہے. کیونکہ فعل میں ہم ادغام کب کرتے ہیں؟ جب لام ساکن کے بعد لام ہو یا را ہو. جی ادغام میں بھی یہ اکمل ہی ہوتا ہے. رینک آف گنا ادغام جو بغنا ہوتا ہے نا اس میں بھی اکمل ہوتا ہے اور نون میں مشدد میں بھی اکمل ہوتا ہے. پھر دیکھیے حللتم, یہاں پہ کون سا رول ہے تم پر؟ جی اظہار شفوی اور رینک آف گنا ناقص. گڈ صحیح. اس میں ایک ورڈ دیکھ لیتے, اس کے بعد آ رہا ہے ورڈ شنا آنو, یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد البدل ہو رہی ہے. گڈ, اور اگر ہم سٹاپ کر دیتے ہیں فی سے شنا آن, پھر جی پھر اس کو پریسائزلی ہم کیا کہیں گے؟ اکو سببین. جب ہم سٹاپ کر رہے ہیں شنا آن تو آپ نے دیکھا کہ مد عارض بن رہی ہے, بدل بھی بن رہی ہے, دونوں جب بن رہی ہیں تو پھر ہم اس کو سٹاپ میں کیا کہیں گے؟ اکو سببین. کیونکہ اکو سببین کے کچھ کیسز میں آپ stop دونوں سے کر سکتے ہیں اور کچھ cases میں آپ stop مد عارض لسکون سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا پری ڈیسیجن کیا ہے. تو جب تک کہ آپ کو پری ڈیسیجن نہیں پتا جب تک آپ کیا کہیں گے کہ اٹس اقوى سببین, یہ کیس کہاں چلا گیا؟ اقوى سببین میں چلا گیا, کیونکہ شنا آ اس الف کے اوپر دو مدود ہیں, کیونکہ اس سے پہلے حمزہ بھی آ رہا ہے مد بدل ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیمپرری سکون دے دیا تو یہ مد عارض سکون ہوگی, تو اس لیے ہم اس کو اقوى سببین میں ڈال دیتے ہیں. اس میں بدل کب ہوتی ہے, مد بدل کب پڑھی جاتی ہے؟ شنعان کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے, کنٹینیویشن میں بدل پڑھی جاتی ہے, سٹاپ میں کب بدل پڑھی جاتی ہے؟ سٹاپ میں اقوى سببین کے کون سے کیس میں بدل پڑھی جائے گی؟ بالکل بالکل, جب آپ کا پری ڈیسیجن مد عارض لسکون کا ٹو ہوگا پھر آپ کا بدل کا بھی پری ڈیسیجن ٹو ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. تو اس صورت میں آپ کی جو مد بدل ہے وہ پڑھی جائے گی, کیونکہ آپ سٹاپ پھر ٹو سے کریں گے نا, تو پھر یہ پڑھی جائے گی اور اس صورت میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں, مد بی سببین. چلیں بتائیے اقوى سببین میں کتنے پاسبل طریقے آ سکتے ہیں اس ورڈ میں؟ اقوى سببین کے کتنے پاسبل طریقے آ سکتے ہیں؟ جی اقوى سببین کے اس ورڈ میں کتنے پاسبل اسٹاپ کی آپشنز آپ کو مل سکتی ہیں؟ تین آپشنز مل سکتی ہیں. کیا آپ اسٹاپ ٹو حرکات سے کریں یا فور سے کریں یا سکس سے کریں؟ تینوں کیسز میں آپ کا اسٹاپ مد عارض کے اکارڈنگ ہوگا, اور ٹو کے کیس میں عارض اور بدل دونوں کے اکارڈنگ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ٹو کے ساتھ اگر آپ کا اسٹاپ زیادہ ہے اس کا مطلب ہے مد عارض سکون کا فری ڈیسیجن ٹو ہے اور بدل کا تو آف کورس ٹو ہوگا, تو آپ کی مد بھی سببین بن گئی, یعنی مد عارض اس صورت میں بھی ہو رہی ہے بدل بھی ہو رہی ہے. اور اگر آپ کا فری ڈیسیجن عارض کا فور ہے تو بدل ڈیلیٹ ہو جائے گی اور عارض پڑھی جائے گی. اگر آپ کا عارض کا فری ڈیسیجن سکس ہے تو بھی بدل ڈیلیٹ ہو جائے گی اور عارض پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو پاسبل آپشن کتنی ہوگی؟ تین, ٹو فور اور سکس. آگے دیکھتے ہیں. جی آیا نمبر تھری میں آ جائیے. یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے بالکل آخر میں, فمن یضر فی مخمصۃ. یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ مخمصۃ. اس کو نا ہم اظہار حلقی کہتے ہیں, حقیقی نہیں, اخفا حقیقی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حلقی, کیونکہ حلقی حرف کی وجہ سے ہے. رینک آف ونا کیا ہوگا؟ ناقص, رائٹ. اوکے, پھر اس کے بعد ہے یہیں پر آگے دیکھیے, متجانی فل لاسم. تو متجانی فل یہاں پہ کون سا رول ہے؟ متجانی فل لاسم, جی ادغام بغیر غنہ کامل, صحیح. اور پھر اس میں رینک, اور رینک آف غنہ کیا ہوگا؟ نو رینک آف غنہ, جی گڈ, اوکے صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے غفور رحیم, غفور رحیم, جی ادغام بغیر غنہ کامل ہے یہ بھی, سو نو غنہ. اوکے نیکسٹ آیا میں آ جائیے, یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے لکھمت بجیبات. اطبیبات، یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ ادغام شمسی، گڈ. پھر اس کے بعد دیکھیے وما علمتم من، علمتم جی ادغام شمسی ہے، ادغام جس کو مثلین صغیر بھی کہتے ہیں، ادغام مثلین صغیر. اور غنہ کا رینک کیا ہوگا؟ اکمل، رائٹ، گڈ. اوکے، اس میں جو ورڈ آ رہا ہے حل لکم، اس میں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جی ادغام بغیر غنہ کامل، صحیح، اٹس ناٹ ادغام شمسی، کیونکہ ہمیں دو لام نظر آ رہے ہیں، مگر یہ نا لام تعریف نہیں ہے، اور دو لامز میں ادغام نہیں ہو رہا، ادغام حلون نون اور لام کا ہے اسٹل، صحیح. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں تنوین کا نون کا جو ادغام ہے وہ ہے، تو ادغام بغیر غنہ ہے اور کامل ہے. اوکے، پھر اس کے بعد ہے ورڈ، تھوڑا نیچے آ جائیے، ولا متخذی اخدان، اگر اس کو نیکسٹ ورڈ سے ملا کے پڑھا جائے تو یہ کون سا رول ہوگا؟ جی ادغام بغنہ، ناٹ کامل، ناقص ادغام ہے، ادغام ناقص ہوتا ہے واو اینڈ یا میں. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں اخدانن، اگر یہ جو ساکن والا نون ہے نا، اگر یہ پوری طرح ڈراپ ہو جاتا ہے پھر وہ ادغام کامل ہوتا ہے. جیسے حلون لکھم میں آپ دیکھیں نون کا بالکل شائبہ ہی نہیں ہے نا، کوئی اس کی شبیہ ہی نہیں ہے، حلول کمپلیٹ ڈراپ ہو گیا. یہاں پر اخدانیوں تھوڑا نون بولتے ہیں، تھوڑا واو بولتے ہیں، تو جو یہ مکس کر کے ادغام آتا ہے اس کو ہم ناقص کہتے ہیں. اور رینک آف غنہ کیا ہوگا؟ اکمل ہوگا، گڈ. پھر اس کے بعد دیکھیے ومن یکفر، یہاں پر جی ادغام بغنہ ناقص ہے اور رینک آف غنہ اکمل ہے، گڈ، صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے نیچے آیا میں آ جائیے، سکس، آئی نمبر سکس میں، یہاں پہ وہ ڈالا ہے او جاء احد منکم، تو احد اور من میں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جی اکمل غنہ، یہ جو آپ ادغام بغنہ ناقص کی بات کریے ومن یکفر، اس میں اکمل غنہ اس لیے ہوگا کیونکہ ادغام میں اکمل ہی غنہ ہوتا ہے. جی آگے والا ورڈ تھا احدم منکم، جی احدم کے اندر ادغام بغنہ کامل ہے اور غنہ اکمل ہے، گڈ، صحیح. اور من میں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ منکم میں اخفا حقیقی، اور اس میں رینک آف غنہ کیا ہوگا؟ کامل، ٹھیک ہے، اخفا اخلاب میں کامل، ادغام نون میم مشدد میں اکمل، اور اظہار میں ناقص، اور سمپل متحرک میں انقص. الحمدللہ آئی تھنک اچھی ریویژن ہوگی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں ذہن میں کلیئر ہوگی ہوں گی. یہ جو ورڈ ہم نے آخر میں دیکھے نا مین کم مین، تو میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو وہ ادغام شفوی ہی کا ایکچولی دوسرا نام جو ہے، وہ مثلین صغیر ہیں. اوکے صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سیشن بہت اچھی ریویژن ہوگی ہوگی آپ لوگوں کی اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کے آنسر سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ آپ لوگوں کی اچھی وہ جو ہے نا اس پہ گریپ ہو الحمد للہ ہو رہی ہے الحمد للہ. کبھی بھی ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہو گئی نا گریپ ہماری, ہمیشہ اس میں جو ہے وہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اور امپروو کر سکیں. اسی طرح نا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو الحمد للہ. آلویز نیڈ ریویژن الحمد للہ. اس کا یہ بار بار ریویژن کرنے سے ہمارا وہی ہے نا پھر سے ہمارا پھر وہ اچھا اس پہ گریپ اچھی ہماری اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہم تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں نا کہ ہم ہماری ریویژن ہوتی ہے اس کی چیزوں کی. تو آپ بھی اپنے رولس کو جا کے الحمد للہ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ریکیپ کی کوئی ضرورت ہے. آپ کو ماشاء اللہ وہی آپ نے رولس ہی ریوائز کیے ہیں تو اس کو ضرور جا کے اپنا ریوائز کریں اس کو اور دیکھ لیا کریں. آپ اس دن آپ کے لائیو سیشن کے لیے آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ سسٹر ہنا سے اس وقت پوچھ سکے ہیں نا. تو جو بھی کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو لکھ لیں اور اس طرح خود بھی ایک دفعہ دن میں ضرور ٹائم رکھیں تھوڑا سا کہ جب آپ اپنی تلاوت کرتے ہیں تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد یا شروع میں شروع کرنے سے پہلے ہے نا اگر آپ 5 یا 10 منٹس ڈیلی کے رکھ لیں کہ میں نے اپنے رولس ریوائز کرنے ہیں نا. جتنا مرضی آپ کو پتا ہم ان کو نوٹس پہ لکھتے ہیں لیکن جب تک اس کو ہم اپلائی نہیں کرتے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے نا ہمارے لیے. تو اس طرح آپ اپنے خود سے بھی کیا کریں اور پھر اگر آپ کو کوئی چیز آپ کو کر رہی ہو کنفیوز کر رہی ہو تو اس کو آپ لکھ لیا کریں کہ آپ نے کوئسچن پوچھنا ہے یہ ٹھیک ہے نا. تو وہی بات ہے کہ جتنی ہم اپنی ایفرٹ ڈالیں گے ان پٹ ڈالیں گے اس میں اتنا زیادہ اچھا آؤٹ پٹ ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم بس اپنی اس کو امپروو کرتے رہیں تاکہ ہم حق کا تلاوت ہی وہ ہم حق ادا کر سکیں اس کا ہے نا. ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم اس کی بہترین تلاوت کر سکیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس جو بھی ہم یہاں سیکھتے ہیں جتنا اچھی جتنی محنت سے ہمارے استاذہ ہمیں پڑھاتے ہیں سسٹر ہینا اتنی ماشاءاللہ محنت سے اتنا ڈیپلی جا کے اس کو پڑھاتے ہیں تو پھر ہمارا بھی پھر فرض بنتا ہے نا کہ ہم اس کا حق ادا کریں اس محنت کا ہے نا. اور ان کے لیے ہم اپنے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. سورت مائدہ کا کر رہے تھے نا ابھی جس میں جس کا وہ کروا رہی تھی ریویژن سورت مائدہ کے شروع کی آیات تھی یہ ٹھیک ہے. آپ لوگ خود بھی جا کے اس کو گھر بھی کریں پھر آپ اس کو مارک کر لیں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو انشاءاللہ اپنا اس کو تھرسڈے کے لیے رکھ لیں ٹھیک ہے نا. سب کے لیے کلیئر ہے نا سب کچھ الحمدللہ. مجھے آپ کے آنسر سے تو یہی لگ رہا ہوتا ہے نا اور نون جو یہ وہ نہ کے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے کنفیوزنگ ہے ٹرکی ہے تو اس کے لیے بس یہ آپ اپنی نا بک لے کے اس میں رکھ لیں کہ اکمل کے آگے لکھ لیں کس کس میں ہے کامل کس کس میں ہے نا اور یہ پھر ناقص کس میں اور انکس کس میں. تو پھر آپ زیادہ وہ کوئک ہو جائیں گے بتانے میں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہوگا ایسے ہے نا. چلے جلدی سے میں ایک ہمارے پاس 2 منٹ اس میں میں یہ آپ سے پوچھتی ہوں کہ اکمل غنہ ہم کن کن کیسز میں کرتے ہیں. تھوڑی سی آپ کی اور ہو جائے گی باقی جس کے لیے تھوڑی سی ہے کنفیوژن وہ بھی ہو جائے گا کوئک سا. کون کون سے کیسز ہیں جہاں ہم ٹھیک ہے گڈ ادغام کرتے ادغام جو ادغام بالغنہ جو ہے اس میں کرتے ہیں نون اور میم مشدد پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے گڈ ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. تو یہ 4 کیسز ہو گئے. ایک پھر وہ ہم ادغام مثلین بھی ہم نے کیا تھا نا اس میں ہاں ادغام گڈ اس میں بھی کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے. اور پھر کامل غنہ کہاں پہ کرتے ہیں یہ تو اکمل تھا نا کامل کہاں کہاں پہ ہوتا ہے کون کون سے کیسز ہیں جہاں پہ ہم کام اکمل گناہ کرتے ہیں، ایک پائے حقیقی، ایک پائے شخصی اور ایک لاب گڈ. ماشاء اللہ آپ نے سارے لکھ دیے سسٹر، تو باقی سب کے لیے بھی یہ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ناقص گناہ ہم کہاں کہاں پہ کرتے ہیں، دو کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی وہ کہاں کون کون سے ہیں وہ. ناقص گناہ، اظہار حلقی اور اظہار شفی. گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، باقی سب بھی یہی لکھیں گے. اور پھر ایک ہمارے پاس رہ گیا انکس ہونا، تو وہ کہاں پہ ہے ہم کرتے؟ ہاں وہ آپ ناقص کا لکھ رہی ہیں نا، ابھی انکس کے نون میم ساکن پہ ہم کرتے ہیں اس کو، وہی کے فائے، ہاں اس پہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جو اب انکس والا رہ گیا نون اور میم ساکن، اس حوصی میں آ جاتے ہیں نا، فارشف میں متحرک نون اور میم ہوں گے. ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ. تو یہ اپنے نا کسی بھی چھوٹا سا اس کو لکھ لیں، سٹکی پیڈ پہ لکھ کے لگا لیں، تو یہ آپ کا انشاءاللہ تھوڑے دن اس طرح سے کریں گے تو وہ پھر بالکل بھی کنفیوژن نہیں رہ جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے نا. باقی الحمدللہ آپ کو نون ساکن اور یہ لام ساکن، یہ تو الحمدللہ آپ کے سب کے کلیئر ہیں، اس میں اتنی کنفیوزنگ بھی نہیں ہے. وہ یہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے اس کے لیے، تو اس کو آپ اس طرح سے کر لیں گے تو اور آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جزاکم اللہ خیر، اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ابھی آپ کا بریک کا ٹائم ہے، اپنا چھوٹا سا اسٹریچ لیں، 10 منٹس کی بریک ہماری، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا مفرادا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحكيم العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك 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 المولى الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم يا ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله يهذبنا
العمل به
كتاب الله
يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول
حبيبتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اپنے آپ کو نکھارنے اور سنوارنے کی کوششوں میں آج ہم اگلی کوشش میں ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ جب ایک انسان کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے راستہ بناتا ہے. جب تک ہمارے دل میں کسی کام کے کرنے کی پوری لگن نہیں ہوگی ہمارے حالات پوری طرح سازگار نہیں ہوں گے. بس اب ہم غلط سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم اتنا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں جتنا اللہ ہم سے کروا لیتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے منزل کی تلاش. کامیاب لوگوں کو ایسے کیا سرحاب کے پر لگے ہیں جو ناکامی کی بھیڑ میں بھٹکتے گم ہوتے کبھی نہ ابھرتے لوگوں میں نہیں؟ یہ سوال ہے پہلا آج کی اس نشست کا. خود سے پوچھئے, لکھئے اپنے نوٹس میں کہ کامیاب لوگوں کے اندر کیا کوئی خاص کوئی خوبی ہوتی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے دو دل بنا دیے ان کے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر کوئی چار دماغ ڈال دیے؟ وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ اور اس کے برعکس جو ناکام ہیں جو بھٹکتے ہیں کیا اللہ نے ان کو آدھی سمجھ دی ہے آدھی سوچ دی ہے؟ کیوں کچھ لوگ ناکامی کی گرد میں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کو محرومی کی اندھیاری میں کچھ بھی سجھائی نہیں دے پاتا؟ یعنی کچھ لوگ کیا دنیا میں صرف محروم رہنے کے لیے آئے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے. جبکہ ان کے پاس ہی انہی کی طرح کے گوشت پوست کے لوگ اپنے گرد کامیابی کے اجالے پیدا کر لیتے ہیں. یعنی جب کامیاب لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہی کچھ ہوتا ہے جسمانی طور پہ جو کہ ناکام لوگوں کے پاس ہوتا ہے. کیوں ایک ہی قسم کے حالات میں، اب یہ دوسرا سوال ہے، کیوں ایک ہی قسم کے حالات میں کچھ لوگ عبرت کی داستان بن جاتے ہیں جبکہ دوسرے انہی حالات کے دھارے پر کامیابی کا رقص کرتے ہیں؟ یعنی حالات ایک ہی ہیں، سیم سرکمسٹانسز، سیم ریسورسز، جو بھی کسی ایک کے ہیں دوسرے کے بھی ویسے ہیں. آپ اس کو یوں سوچئے کہ سب شادی شدہ خواتین ہیں، کچھ سے اللہ بہت کچھ لے لیتا ہے اور کچھ عبرت کے نمونے بنے پھرتے ہیں، اور کچھ حالات کے دھارے پہ جا کر کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال، کیوں کچھ لوگ پریشانیوں، حالات کی ستم ظریفیوں اور مصیبتوں کی طغیانیوں میں ڈوب جاتے ہیں لیکن انہی لہروں کے تلاطم کے سامنے کچھ نے اپنی ناؤ پار لگا رکھی ہوتی ہے؟ یعنی کچھ لوگ پریشانیوں کا، حالات کی ستم ظریفیوں کا اور مصیبتوں کی طغیانیوں کے شکوا کرتے رہتے ہیں اور ڈوبے رہتے ہیں، لیکن انہیں لہروں کے تلاطم کے سامنے کچھ نے، یعنی وہی حالات، وہی پریشانیاں، وہی مصیبتیں، دکھ سب دوسرے کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی کشتی پار لگ جاتی ہے. فرق کہاں ہے؟ اب یہ بگ کوئسچن مارک، فرق کہاں ہے؟ بہت سے لوگ اس فرق کو باہر دیکھتے ہیں، باہر کے حالات، باہر کے ماحول، کسی نے باہر سے مدد کر دی، میاں نے ساتھ دے دیا، بچے کمپرومائزنگ ہو گئے، ساس نے اپنے آپ کو واقعی ساس ہونے کا حق ادا کرنے کے قابل کر دیا. لیکن یاد رکھیے، میری بات مان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں فرق تب آئے گا جب آپ اس فرق کو باہر کی بجائے اندر تلاش کرنا شروع کریں گے. یہ اندر کس کے اندر ہے؟ یہ میرے اس 5 سے 6 فٹ وجود کے، جسم کے، اس بت کے اندر ہے. جی، فرق باہر نہیں، اندر ہے. باہر کی دنیا کی ناانصافیوں کا رونا روتے روتے، جہاں انسانوں کی ایک بڑی تعداد صدیوں سے ناکامی کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی ہے، وہاں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں جنہوں نے باہر کی زیادتیوں پر توجہ دینے کی بجائے اندر کی بہتری کی راہ چنی. جی بالکل، یہ مت دیکھیے کہ ارد گرد کتنا حبس ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیفیں اور رکاوٹیں ہیں. یہ دیکھیے کیا آپ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے، یعنی ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اور ان مسائل سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے کس قدر تیار ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا کہا ہے؟ خدا سے صرف یہی دعا مت کیجئے کہ مشکلات کم ہو جائیں، یہ دعا بھی کیجئے کہ آپ کی ہمت بڑھ جائے. دہرا دیتی ہوں، صرف یہ دعا مت کریں کہ مشکلات کم ہو جائیں، یہ بھی دعا کیجئے کہ ہمت بڑھ جائے، کیونکہ جب ہمت بڑھے گی تو آٹومیٹکلی وہی مشکل آپ کو ہلکی لگے گی. بیماریوں کا رونا روتے رہیں گے، مجبوریوں کا رونا روتے رہیں گے، دکھوں کا اور لوگوں کی ناانصافیوں کا روئیں گے؟ نہیں، آپ کہیے اللہ مجھے ہمت دے، تو پھر آئندہ دعاؤں میں اللہ تعالی سے مسائل کی کمی کی دعا کریں گے یا عزم میں اضافے کی. کتنے لوگ ہیں جو مصائب کی کمی کی دعا یا مسائل کی کمی کی صرف دعا کریں گے، اور کتنے جو اپنے عزم میں اضافے کی دعا کریں گے؟ یہ دعا کریں گے تو حالات بدلیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مسائل کم ہوں گے تو دوسرے چل پڑیں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ہی سمندر میں
ایک ہی طرح کے موسم میں، ایک ہی رفتار کی ہوا میں، مختلف جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محوے سفر رہتے ہیں؟ سوچے کبھی آپ نے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اور بڑے کام ہے سوچنے کے، ہم یہ کیسے سوچیں؟ دیکھیں نا، اگر ہوا کا رخ ناروے سے ڈنمارک کی طرف ہے تو ڈنمارک والے جہاز نے تو جانا ہی ہے، لیکن ہوا کا رخ جرمنی کے جہاز کے لیے اپوزٹ ہے تو کیا جہاز رک جاتے ہیں کہ نہیں ساری ہوائیں جب تک موافق نہیں ہوں گی ہم جرمنی نہیں جائیں گے، اور نہ ہوا نے ادھر ہونا ہے تو پھر جرمنی کی طرف کے جہاز سارے شپ بند کر دیں؟ کبھی سنا؟ میرے سے زیادہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی طرف لوگ جہازوں میں اب بحری جہازوں میں سفر کرتے ہیں، بس یہی سامنے رکھیے۔ مختلف سمتوں میں جہاز کیسے سفر کرتے رہتے ہیں؟ اگر باہر سب کچھ یکساں ہے تو پھر سب جہاز ایک ہی سمت میں کیوں رواں دواں نہیں رہتے؟ یعنی سارے یہاں سے پھر ڈنمارک ہی چلے جائیں کیونکہ ہوا ادھر کی موافق ہے۔ ہم زندگی میں یہی دھوکہ دیتے ہیں خود کو، فلاں کے حالات بڑے اچھے ہیں اس لیے وہ کام کرتا ہے۔ آپ سوچیے آپ کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنے حالات کے مطابق راستہ بدل لیجئے، کوئی اور موقع ڈھونڈ لیں۔ تو کیا باہر کے حالات کے علاوہ اور کوئی شے ہے جو سمندر میں سفر کے شوقین جہازوں کی سمت طے کر رہی ہے؟ ہے نا، وہ چیز کیا ہے؟ زندگی کے ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کی ہواؤں کے تھپیڑوں میں مختلف انسانوں کی زندگی کے جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محوِ سفر ہیں؟ آپ کسی انسان کو سوچئے جو آپ ہی کے سٹیٹس کا ہو۔ مثال ہے کہ آپ میں جو ان میرڈ بچی ہیں، وہ ان میرڈ ان بچیوں کو سوچ لیں جنہوں نے نیکی کا یا دین کا کوئی بڑا کام کیا۔ آپ میں جو شادی شدہ خواتین ہیں، ابھی بچے نہیں ہیں، وہ کسی ایسی سسٹرز کو سوچ لیں کہ جن کی شادی تو ہوئی ہے لیکن بچے نہیں ہیں، اور انہوں نے کیا کیا۔ اسی طرح آگے آپ سوچتے جائیں، بچوں والی عورتیں، کسی بچوں والی عورت کا سوچ لیں کہ جس نے بچوں کے ساتھ بھی سب کچھ کیا، پھر بیٹھ کے سوچیں اس سے کیسے یہ کام ہو گیا، مجھ سے کیوں نہیں ہوتا۔ تو کیا باہر کے حالات کے علاوہ اور کوئی شے ہے جو سمندر میں سفر کے شوقین جہازوں کی سمت طے کر رہی ہے؟ اور وہ چیز کیا ہے کہ زندگی کے ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کی ہواؤں کے تھپیڑوں میں مختلف انسانوں کی زندگی کے جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محوِ سفر ہیں؟ بات بانوں کا رخ طے کرنے سے، لکھیے، اب آپ کو سلیوشن مل رہے ہیں۔ بعد بانوں کا رخ، بعد بان سمجھتے ہیں؟ وہ جو جہازوں کے اوپر ایک فلیگ لگا ہوتا ہے، کچھ ہواؤں کے رخ پہ کشتیاں چلتی ہیں نا، تو اس کے اوپر ایک فلپ سا لگا ہوتا ہے، اس کا رخ سے بدلتے ہیں تو کشتی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ہوا کی سمت اور رفتار پہ نہ صحیح، بعد بانوں کی سمت سیٹ کرنے کا اختیار تو جہاز رانوں کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ اختیار کی اس طاقت کا درست استعمال ہی بحری جہاز کے سواروں کی زندگی اور منزل کی بقا کا ضامن ہے۔ بات سمجھ؟ آپ ہوا تو نہیں بدل سکتے نا، ہوا کیا ہے؟ باہر۔ بعد بان کیا ہے؟ آپ کے کشتی کے اوپر لگا ہوا ایک کپڑے کا ٹکڑا یا جمڑے کا ٹکڑا یا کچھ بھی، مختلف طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ اپنا بعد بان ٹھیک کر لیں، آپ اپنے حالات کے مطابق دیکھ لیں کہ دی بیسٹ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتی تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ میرے نصیب میں اتنا ہی تھا۔ اللہ نے بھی تو جنت کے 100 درجے بنائے ہیں نا، نہ ملے پھر جنت الفردوس، نہ ملے 100 درجہ، بس اللہ پہلے سے محروم نہ کرے، پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جائیے، لیکن سٹیبل تو رہیے۔ لیکن جو لوگ سٹیبل نہیں ہوتے، جن کی ہر دن کی مرضی، مزاج، حالات موافق نہ ہو، اس کو پاکستان میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا؟ کوئی مرد ہے بےچارہ، آج ادھر جاب کر رہا ہے، کچھ دن بعد ادھر جاب نہیں، کوئی بزنس شروع کیا، تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کسی کو پتا؟ فلاں کے پاؤں نہیں جمتے۔ اپنے بیٹوں کا مائیں رونا روتی ہیں، کیا کروں بچہ، رشتے کی بات کر لیں، ادھر بھی ہوتا ہے، بات ہوتے ہوتے رک جاتی، جادو ہوا ہے۔ یہ جاب کرتا ہے، کام شروع کرتا ہے، پھر تھوڑا کرتا ہے، پھر نفع نہیں ملتا۔ پتا چلتا وہ 12 بجے سو کے دکان پہ جاتا ہے، اس وقت تک باقی دکاندار سارے کسٹمر لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی مرد کے کاروبار کی زبان میں جو جملے بولے جاتے ہیں نا وہی زندگی کے اس سفر میں ہے کہ پاؤں کیوں نہیں جمتے اور ہمیشہ آپ اس نیکی پہ مطمئن ہوں گے جو آپ سیٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس پہ آگے سے کوشش کرتے جائیں, حالات ایک جیسے نہیں رہتے. آج آپ میں سے کچھ لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں, کل بڑے ہوں گے. اگر آپ کے اندر تڑپ ہوگی نا تو اللہ آپ کو لگاتا رہے گا, لیکن جب حالات کے دکھ میں آ کر تڑپ کم ہو جاتی ہے نا تو بچے چھوٹوں سے بڑے بھی ہو جائیں گے, کام پھر بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے سوچ لیا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک مثال ہے. فرض کیجئے کہ جہاز ران یعنی جہاز چلانے والا تند و تیز ہواؤں کے جواب میں شکایتوں کے انبار کھڑے کر دیں. امیجن کریں ذرا, بہت ٹیڑی میڑی لہریں چل رہی ہیں, جہاز اس میں تھا. اب بادبان کو کیا چاہیے بھلا کہ بادبان کا رخ سیٹ کرے اور جہاز کو ڈوبنے سے بچائے, وہ وہاں کھڑے ہو کے شکایتیں کرے. اصل میں یہ مسئلہ ہے نا ادھر, اس لیے پھر سب مل کر احتجاج شروع کر دیں. سارے پیسنجرز کو کے کھڑے ہو جاؤ, سارے احتجاج کرو. ہاں موسم, سمندر, لہروں اور ہواؤں کو برا بھلا کے آپ امیجن کریں, آپ سب کو برا کہہ رہے ہیں, وہ بھی نہیں ٹھیک, وہ بھی نہیں ٹھیک, ان کا بھی قصور, ان کا بھی قصور ہو گیا, تو کیا منزل مل جائے گی؟ ملے گی؟ نہیں ملے گی. جی نہیں, شکایتیں کرنے والوں کو نہیں, اپنے بادبان وقت پر سیٹ کرنے سے, اپنے حصے کا کام کرنے سے, اپنی ذمہ داری اٹھانے سے آپ ہواؤں کے رخ اور رفتار کا نشانہ بنے بغیر منزل کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں. شروع میں آپ کو کہانی سنائی ہے نا دو چار لوگوں کی, کیوں اللہ ان سے اور کام لیتا ہے؟ کیونکہ اندر تڑپ ہے, حالات سازگار نہیں ہے, کر لیے جائیں گے, ہو جائیں گے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں نہیں کر پاتے کام, اللہ ان سے دوسرا کام لے لیتا ہے. تڑپ زندہ رکھیے, پھر اللہ آپ سے کام لے گا. آپ اپنی نیکیوں کی جو تڑپ ہے, یہاں بھی آپ میں سے کسی نے لکھا تھا کہ اپنی تڑپ کو نیکیوں میں بدلنا ہے. تو آج کے مجھے پورے سیشن کا جو خلاصہ دکھ رہا ہے نا, اس کا بھی اور جو آپ نے پہلے کیا وہ تڑپ ہے. ابھی میں نے وہ مشکل سوال کرنا ہے آپ سے, جانے نہیں دوں گی, اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. لیکن یہاں سوچئے کہ منزل کیسے ملے گی, شکایتیں کرنے والوں کو نہیں, اپنے بادبان وقت پر سیٹ کرنے سے, اپنے حصے کا کام کرنے سے, اپنی ذمہ داریاں اٹھانے سے آپ ہواؤں کے رخ اور رفتار کا نشانہ بنے بغیر منزل کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں. اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتی ہے؟ یہ اگلا کوشچن ہے اس سیشن کا. دیکھیے ایک تو اللہ کا کرم اور فضل تو ہوتا ہی ہے, اس کے بغیر تو ہم ہل نہیں سکتے, پتا نہیں گر سکتا, وہ تو مان لیا. لیکن اس کے ساتھ اور کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں کامیاب کرتی ہے یا ناکام کرتی ہے؟ آپ اس کا جواب خود لکھیں اپنے نوٹس میں. پہلے آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے بادبان کس رخ پر ہیں؟ خود سے پوچھیں, یعنی جو میری موجودہ روش ہے, ہم روش کو لکھ لیتے ہیں. روش کو کیا کہتے ہیں انگلش میں یا آسان اردو میں؟ طرز عمل, میرا ایٹیچیوڈ, میری روٹین. چلیے ہر ایک کو لے لیجئے اپنے اوپر, جو آپ لکھنا چاہیں اپنی یادداشت کے لیے آسان لفظ لکھ لیجئے. آپ کی زندگی کے بعد بند کس رخ پر ہیں؟ پھر اگلا, کیا یہ رخ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں جانے کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ اس پہ آپ تین سیکنڈ سوچیں. سب کیا میری زندگی کا جو رخ ہے مجھے وہاں لے جائے گا جہاں میں جانے کی خواہش رکھتی ہوں؟ تو لکھ لیجئے. اگر آپ کے ذہن میں منزل کا خواب کچھ اور ہو اور بادبان کی سمت کچھ اور ہی کہہ رہی ہو, تو سوائے مایوسیوں کے آپ کے ہاتھ کیا لگے گا؟ بات سمجھ آئیے؟ خواہش ہو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کی, سوچیں, اور آپ جا رہے ہو سمندر کی تہوں میں موتی نکالنے کے لیے, کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. تو انسان کی خواہش اور اس کے بادبان میں یکسوئی ہونی چاہیے, اسی کو فوکسڈ ہونا کہتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں. آپ میں سے خود بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کورس نہیں کرتے تھے تو ہم بازاروں میں جاتے تھے, شاپنگ کرتے تھے نا, کبھی سیلز میں کبھی کچھ نہ کچھ کچھ کرتے تھے. قرآن نے آپ کو رخ دیا کہ نہ دیا؟ سچ بتائیے اب کتنے لوگوں کو اس بات کا دکھ ہے, صدمہ ہے, غم لگا ہوا ہے کہ ہائے میں سیل کی چیزیں نہیں اب لاتی. ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے ایک مچھر اور ایک مکھی کا پر, اس سے بھی ہلکا. اور یہ مجھے بتائیے کہ جب سے آپ نے بازاروں میں جانا کم کیا, سیلیں چھوڑ دی, کیا آپ بھوکے ننگے ہیں؟ نہیں پہنتے, نہیں کھاتے, نہیں افورڈ کرتے کپڑے, گرمی کے سردی کے کپڑے نہیں ملتے آپ کو؟ اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہتی, جو جاتے ہیں نا ان کے پاس وہ نہیں ہوتا جو گھر بیٹھوں کو ملتا. کیا کہتا ہے؟ بس بس, وہ جیسے جہنم کہے گی نا کہ بس قطن قطن, بھر گئی بھر گئی. اس طرح آپ اس دنیا سے جان چھڑاتے ہیں, قطن اللہ بھر گئی, اور نہیں اور نہیں. لیکن دنیا آپ کے اوپر یوں بارش کی طرح پڑتی ہے کہ آپ دل نہیں توڑ سکتے کسی کا یا اپنا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
میں
ادھر نیکیوں کی سیل نظر آئے تو ادھر کی سیل کو کیا کرنا ہے؟ اور کیا سیل خاک, کبھی سیل سے آپ 10 کرون کے بل کے پرچی کے ساتھ باہر آئے؟ نہیں, 10 والی 10 لے لیں گے تو 100 کے بل بنے گا. زیادہ لے آتے ہم تو نہیں کم لیتے, بلکہ اور بل لاتے ہیں اور زیادہ اس کو لے کر چلتے ہیں. ہماری ایک اسٹوڈینٹ تھی تو ان کا ڈالر اسٹور تھا, امریکہ میں تھی, تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ ڈالر صرف 1 ڈالر 2 ڈالر, تو آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ پھر صرف ہاتھ میں ڈالر پکڑ کے آتی ہوں گی؟ تو کہتی تھی اساتذہ کبھی بھی نہیں, کوائنز ہوتے ہیں نا, 4 کوائنز کے بعد 1 ڈالر بنتا ہے, ڈالر کا بل ہے. یعنی وہ کہتی تھی ہمیں کوائن خود بینک سے یہ لانے پڑتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ جس کا بل بنتا ہے وہ 100s اور 20s اور 50s میں بنتا ہے, اور جو بھی ہمیں دیتا ہے وہ 20-25 دیتا ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں. میں نے کہا کبھی کسی نے بس 1 ڈالر کی بھی چیز لی؟ کہتی اکثر لوگ آتے 1 ڈالر کی لینے, کوئی ضروری چیز, فٹافٹ گاڑی میں گیس ڈال لیں تو ساتھ چپس کا پیکٹ پکڑ لیں گے, ایک کم ہی بکتا ہے. تو یاد رکھیے کہ زندگی میں انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب جمع کرتا ہے نا تو پھر وہ بڑی بڑی چیزیں بن جاتی ہیں. پھر میں اس جملے کو بولوں گی تاکہ میرے اور آپ کے شعور پہ پڑے, اگر آپ کے ذہن میں منزل کا خواب کچھ اور ہو اور بادبان کی سمت کچھ اور کہہ رہی ہو تو سوائے مایوسیوں کے آپ کے ہاتھ کیا لگے گا؟ اسی کا نام پھر آگے جا کے ڈپریشن بن جاتا ہے. شاید اسی لیے ہم میں سے اکثر لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں خود کو پا کر بڑے ہی ناخوش ہیں. پوچھیں کیا بات ہے بھائی, خوش نہیں لگ رہے؟ بولیں گے زندگی کہاں لے آئی ہم کو. ہمارا جواب ہوگا جناب آپ زندگی کو کہاں لے آئے, ذرا اپنے بادبان کو دیکھیے, ان کے مطابق تو آپ کو یقیناً یہی ہونا چاہیے تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ڈسکور کرتے ہیں کہ ہمارے بادبان ہیں کون سے. یہ بادبان ہے کیا؟ نمبر 1 آپ کی سوچ, پھر زندگی کو دیکھنے والی آپ کی عینک, یعنی آپ کن گلاسز کے ساتھ زندگی کو دیکھتے ہیں, پھر مختلف واقعات کو دیکھیے اور ان سے نتائج اخذ کرنے والا آپ کا رویہ. ایک ہی چیز ہوتی ہے, مختلف لوگ دیکھتے ہیں نا تو وہ اس میں سے مختلف نتائج اخذ کر کے اٹھتے ہیں. یہی بادبان ہیں جو ہوا کی رفتار, سمت, شدت اور ٹیمپریچر سے قطع نظر آپ کی من پسند سمت کی طرف بڑھتے رہنے کا ذمہ دار ہے. کیا چیزیں؟ نمبر 1 آپ کی سوچ, نمبر 2 زندگی کو دیکھنے والی عینک, اور تیسری مختلف واقعات سے نتائج اخذ کرنے والا رویہ. یہ 3 آپ اپنے اب لکھیں خود گھر بیٹھ کے, جتنا مرضی اس پہ وقت لگائیں. اب ذرا بحری جہاز سے ہوائی جہاز کی طرف جاتے ہیں. اب پہلی مثالیں ہم نے سیکھی شپ کے سفر سے, اب کس سے سیکھتے ہیں؟ ہوائی جہاز سے. ہوائی جہاز میں تو آپ نے سفر کیا ہی ہوگا, آپ میں سے کوئی ایک بھی ہے جس نے نہیں کیا؟ وہ پھر وہی ہوگا جو ناروے میں پیدا ہوا اور کبھی پاکستان نہیں گیا, رائٹ؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا. آپ نے کیا ہوا, سب نے, آپ نے بھی کیا ہوا. جو پاکستان کی پیداوار ہے وہ تو کر کے ہی آیا نا. ہاں چلیے پھر ذرا سوچیے گا, اگر آپ نے ابھی تک سفر نہیں کیا تو یقیناً ایک دن میری طرح آپ کا بھی یہ خواب پورا ہو جائے گا. مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خود کمائیں نہ کہ آپ کو کہیں سے بلا اجرت مل جائے، کما کے اڑنے کا اپنا ہی مزہ۔ کیا سمجھ آیا؟ یعنی یہ شخص جو لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا جہاز کے سفر کا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے پہلا سفر کب کیا جہاز کا؟ جب میں ٹکٹ کے پیسے کمانے کے قابل ہو گیا۔ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ ہوائی جہاز اپنی پرواز کے دوران 99% وقت اپنے مخصوص رستے سے ہٹا رہتا ہے۔ کیا 99% ٹائم جہاز آف ٹریک رہتا ہے؟ آپ کی چیخ نکل گئی نا، یعنی یہ کیسے ہو؟ یعنی آپ کو یہاں سے پاکستان جانا ہے، اور جو روٹ ہوتا ہے نا، تو 99% جہاز پاکستان کی بجائے سکتے ملیشیا کے رخ پہ ہو، مثال ہے۔ جی ہاں دوستو، صرف 99% اپنے طے شدہ رستے پر، تو وہ 1% ہی وقت گزارتا ہے۔ تب اس کے بعد سمپل سی بات ہر ایک کے دل اور ذہن میں ہوگی، کیا پھر یہ پہنچ کیسے جاتا ہے اپنی منزل پر؟ ہے نا سوال؟ یہ بات بات میں بتاتا ہوں، لیکن جہاز کے آف ٹریک رہنے کی بات ہم عام لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، نہ یہ دکھتی ہے، حتیٰ کہ سفر کرنے والوں کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ آف ٹریک والی بات صرف ماہرین کو ہی پتہ چلتی ہے، یعنی جو ان کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاز اس وقت اپنے راستے سے مختلف راستے پہ جا رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے کئی ماہرین ہوتے ہیں جو ہمارے آف ٹریک ہوتے ہی شور ڈال دیتے ہیں، ہار گیا، فیل ہو گیا، میں نہ کہتا تھا، اس کے بس کی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ماہرین کو آف ٹریک ہوتے لوگوں کو دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے اور ان کی ناکامی کی تشہیر یعنی اس کو شہرت دینے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہی تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایسا ہے نا انسانوں کی دنیا میں، آپ کی گاڑی کو ایک جھٹکا لگے گا، آپ کے دوستوں کو فیس بک پہ پتہ چل جائے گا آج آپ کی گاڑی ٹکرائی ہے۔ گاڑی چلانی نہیں آتی تھی تو بیٹھی کیوں تھی؟ کس نے کہا تھا لے کے جاؤ اور جاؤ قرآن پڑھنے؟ ہے نا ایسے لوگ، ہمتیں توڑتے ہیں نا۔ یہی بات ہے، ہم ذرا سی غلطی کرتے ہیں نا تو لوگ لیگ پلنگ کرتے ہیں، ہمت توڑتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی شاید توڑتے ہوں گے، تو نکما ہی رہے گا، تم زندگی میں کچھ نہیں بنو گے۔ اور مجھے یہاں پھر وہ بل گیٹ کی بات یاد آ رہی ہے کہ اس کے استاد نے کہا تھا، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ریڑی لگا لو گے، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاز کو دیکھنے والے جو ماہرین ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تاہم ہوائی جہاز کو آف ٹریک ہوتا ہوا دیکھ کر کبھی کسی ماہر نے شور نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ 99% ٹائم آف ٹریک رہنے والا جہاز بالآخر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ ان کا یقین جہاں جہاز کو منزل پر پہنچا دیتا ہے، وہاں انہیں جہاز کی معمولی ناکامی پر اپنی زبان بند رکھنے اور دیگر تشخیری اور تخریبی آلات کے استعمال سے روکے رکھتا ہے۔ یعنی ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ مائک پہ آ کر پورے جہاز والوں کو بتا دیں کہ سوری، ہم پاکستان کی بجائے اس وقت سری لنکا کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ اب فکر نہ کریں، اور یہ نہیں پھر ہم پہنچ ہی جائیں۔ یعنی وہ وقت سے پہلے چیزوں کو ایکسپوز نہیں کرتے، یہ مراد ہے۔ کاش ہمارے ارد گرد روزانہ لاکھوں کی تعداد میں منزل سے ذرا آف ٹریک ہوتے لوگوں پر نظر جمائے بیٹھے ماہرین۔ یہ کون ہے ماہرین؟ دنیا والے، اپنے دوست۔ اپنی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند رکھیں، اپنے دل سے شک اور وسوسے نکال کر باہر پھینک دیں، اور ناکامیوں کی تشخیر کی بجائے شاباش کے تحفے بھیجنا شروع کر دیں۔ جس کو کہتے ہیں نا ہمت بندھائیں، لیگ پلنگ نہ کریں۔ یہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ جب ہم بہت جلدی کمنٹ پاس کرتے ہیں نا، یہ نہیں کر سکتا، اس کی تو عادت ایسی ہے، وہ تو بیٹھ گیا ہوگا، اس کو تو بس اور کرنا ہی کچھ نہیں، جو تھا اور جان بچا لی، چھڑا لی۔ یعنی اگر ہم کمنٹ پاس کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں نا، تو بہت سارے لوگوں کی ہمتیں ٹوٹنے کی بجائے بننے لگے۔ اور یاد رکھیے، پیرنٹنگ ہو یا ٹیچنگ ہو، کسی بھی جگہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ آپ کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ کبھی ان کی ناکامی کو اور ان کی محرومی کو آخری نہ سمجھیں۔ اس طرح کی چیزیں کہہ کر پھر ہم بعض دفعہ ان کو ساری زندگی کے لیے پیچھے ڈالتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, بچپن میں ہر بات میں چھوٹے کو آگے کیا گیا, چونکہ فطری طور پہ چھوٹے میں صلاحیت زیادہ تھی, لیکن جو بڑے میں تھی نا وہ بھی کم ہو گئی, دب گئی. اور فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے, کسی ایک بچے میں ایک بولنے کی صلاحیت ہے تو اس کو اچھا کرنے کے بجائے اس کو ہم کہتے ہیں چپ کرو, بہت بولتے ہو, بڑے چلاک ہو, بڑے ہوشیار ہو, اس کو اور طرح سے دباتے ہیں اور دوسرے کو اس کی مثالیں دے کے وہ دیکھو کتنا بولتا ہے. ایک کی خوبی کو خامی اور دوسرے کی خامی کو اس کی خوبی بنا دیا, تو کمنٹ نہیں پاس کرنے چاہیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت فیشن سر اٹھا کے جیو, منزل کی تلاش ہے جو ہمارے سیلف ڈسکوری کے, اپنے آپ کو نکھارنے کے ہمارے لیے جو ہے نا یہ سیشن. تو کیا سیکھا آج آپ لوگوں نے اپنے لیے, عمل کی کیا بات لی اپنے لیے؟ بہت ہی موٹیویٹنگ بھی ہوتے ہیں نا کہ ایک ہی طرح کے حالات ہوتے ہیں, اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک کلاس روم میں لے لیں, ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے, ایک ہی انوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں لوگ ڈفرینٹ طرح سے پرفارم کرتے ہیں نا, تو کیوں لوگوں کی پرفارمنس کیوں ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ ان کی ان پٹ پہ نا ڈپینڈ کرتا ہے, ان کی ڈٹرمینیشن ہے نا کہ کچھ فوکس ہو کے ہم کریں گے. اندر کا فرق نا کہ باہر, اور ہم نے پہلے دیکھا تھا نا اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں, جب ہم دوسروں کو بلیم کرنا بند کریں گے, ہے نا. کچھ لوگ ٹھان لیتے ہیں, عزم کی بات ہے نا, تو دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنا انالیسز کریں کہ کہاں پہ میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہوں, کون سی میری جو ایسی شارٹ کمنگز ہیں جن کو مجھے دور کرنا ہے, جن پہ کام کرنا ہے نا. اور پھر یہ کہ اور کیا سیکھا آپ نے, کہ مسائل کی کمی کی دعا کے ساتھ ساتھ اور کیا دعا کرنی ہے, ڈریم اینڈ دین ورک ٹو اچیو دی سیم. وہی نا کہ اپنے گولس جو ہے ٹارگیٹس اپنے ہائی رکھیں گے, ہے نا, اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے, اور اس کے مسائل کی کمی اور ساتھ اور کیا کرنی ہے کہ ہمت کی دعا نا, کہ ہمیں پتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہمت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ڈالتے نہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بس اس کو پھر ٹھان لیں ایک چیز کو, بس پھر اس کے اوپر کام شروع کر دیں اور فوکس ہو کے, ہے نا. تو کچھ چیزیں ہم کیا چینج کر سکتے ہیں, مجھے تو جو کمنٹس پاس نہیں کرنے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ابھی انشاءاللہ اب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس والے کو, کہ اگر ہم دوسروں کو اس میں یہ کہ حوصلہ افزائی کا بہت ملتا ہے نا, کہ ہم بینگ مدرز, بینگ پیرنٹس ہے نا, اور ٹیچرز, کہ ہمیں اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے. یہ نہیں کہ اگر, کیونکہ غلطیاں کر کے ہی تو سیکھتے ہیں نا, جو لوگ کام نہیں کریں گے وہ غلطیاں نہیں کریں گے, تو جو کام کر کے غلطیاں کریں گے وہ زیادہ اچھے ہیں نا, اس سے اچھا کہ کام ہی نہ کریں. اپنے بات باندھ کے رخ اپنے مقصد کی طرف رکھنے ہیں, بالکل. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ سٹیئرنگ ویل تو ہمارے پاس ہوتا ہے نا, ہم اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں خود سے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا. اور پھر ہمیں سیدھے راستے پہ رہے ہیں نا, ہم سیدھے راستے پہ رہے, اپنے جو ہے اپنی جو بھی ہمیں ذمہ داری دی گئی اس کو پورا, اور اپنے کام جو ان کو وقت پہ کریں. اس طرح سے ہم پھر چینج کر سکتے ہیں نا اس کو. تو انشاءاللہ اسی کو ہم کرتے سوچیں, اس پہ اپنے لیے ضرور کوشچن رکھیں کہ میرا کیا ہے, جو میرا جو ابھی موجودہ جو میرا کہہ لیں آپ کے طرز زندگی ہے, جو بھی میں کر رہی ہوں, اور میرے جو ٹارگیٹ ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے, اس کو میں کہاں کیسے میں امپروو کر سکتی ہوں. تو ان چیزوں کو ضرور اپنا دیکھیں نا, اپنے اپنے دیکھیں کہ ہر کسی کے ڈفرینٹ ہے نا، کہ سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، تو ان سے مختلف واقعات سے مختلف طریقے سے ہم اخذ کرتے ہیں نتیجے. تو ضرور اس کو دیکھیں کہ ہماری منزل کیا ہے اور اس کے لیے پھر میں کیا کر رہی ہوں، جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک کر رہی ہوں، میں اس کو کیسے امپروو کر سکتی ہوں. تو اس کو ضرور سوچیں، اس پہ اپنے اپنے لیے ضرور یہ کوشچنز لکھا کریں، کیونکہ آپ کو وہی بات ہے نا کہ یہ ہماری اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کے، ہماری سیلف ڈسکوری کے سیشنز ہیں. ان کے نوٹس بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، ہے نا. انشاءاللہ تو اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی ہمیں ہاف پہ اس کو کرنا پڑا اسٹاپ، کہ دیکھیں گے. جیسے بتایا تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ 99% وہ آف دا ٹریک رہتا ہے پھر بھی وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو کیسے اس کو ہم دیکھیں گے آگے. جیسے سفر کے دوران پلین کو ٹریک آف ٹریک ہوتا ہے، اگر میں تھوڑا آف ٹریک ہوں بھی پر نظر اینڈ بالکل نظر ہماری اینڈ پہ مقصد پہ ہونی چاہیے نا، کہ ضروری نہیں کہ اس میں بہت سی مشکلیں بھی آئیں گی، ضروری نہیں کہ ہم سب کو ایک اسٹریٹ پلین روڈ بنی بنائی مل جائے گی. ہمیں اپنے راستے خود بنانے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، پھر اگر کوئی اس طرح کے ہمارے راستوں میں ہیں رکاوٹیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کو جو ہے فیس کر سکے، ہے نا. انشاءاللہ تو چلے اس کو ہم یہیں پہ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو، اور اپنا جو نیکسٹ سیشن ہمارا بہت ہی خوبصورت اصلاح القلوب کا، آج اس میں ہم اپنا نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں، نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم کو ایک سر ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے رب کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنے نفس کو بھی بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے. آج ہم اصلاح القلوب کے سلسلے میں اگلا ٹاپک شروع کریں گے، اور وہ ہے تسلیم و رضا. ابھی تک جتنے بھی ٹاپک پڑے ہیں یہ آپ کے لیے نون تھے، یعنی جن کا ذکر عموماً ہمارے کلچر میں ہے. کون ہے جو اخلاص سے نہیں واقف؟ کس نے توکل کا لفظ نہیں سنا؟ کون محبت نہیں جانتا؟ اور کون خوف نہیں جانتا؟ کون امید کو نہیں جانتا؟ اور کس نے تقویٰ کو نہیں سنا؟ لیکن میرے گمان کے مطابق اب جب ہم جو ٹاپک کرنے لگے ہیں یہ آپ میں سے بہت ساروں کے لیے نیا ٹاپک ہوگا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سیریز کی پرائم لوکیشن ہے یہ. تسلیم و رضا، جس کو رضا بھی کہہ سکتے ہیں. کیا ہوتی ہے تسلیم و رضا؟ ایک جملہ میں تو بول سکتی ہوں کہ یہ دنیا کی جنت ہے. تسلیم و رضا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے. پیچھے ہم نے محبت کا ٹاپک پڑھا تھا. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو محبت کے بعد جو پھل ملتا ہے نا، آپ اس سے راضی ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر فیصلے پہ راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہونا، اس کی دی ہوئی شریعت پہ راضی ہونا، اس کے دیے ہوئے دکھوں پہ راضی ہونا، اس کی دی ہوئی خوشیوں پہ راضی ہونا، اس کے دے کر لیے ہوئے پہ راضی ہونا، اس کے رب ہونے پہ راضی ہونا، اس کے رسول ہونے پہ راضی ہونا، اور اس کے دیے ہوئے دین پہ راضی ہونا، اور اس کی دی ہوئی مصیبتوں پہ خوش ہونا، یہ سب کچھ ہے تسلیم و رضا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا مل جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں وہ چیز مل گئی جو جنت کی نعمتوں کو بھی بھلا دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب کچھ پانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جنتیوں کچھ مانگو. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا مانگے، سب کچھ تو آپ نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، آج کچھ اور مانگو، میں آپ کو کچھ اور دینا چاہتا ہوں. تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ابھی تک نہیں ملی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہوں. اور جنتیوں کو یہ خوشخبری پا کر جنت کی باقی نعمتیں بھول جائیں گی اور وہ اس پہ خوش ہوں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جنت کی طلب نہیں کرتا،
اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اللہ کو پانے کا مقام جنت ہے. اب اس کا ایسے کہہ لیجئے کہ آپ اپنی دوست کو ملنے جاتی ہیں, اس کے گھر کو ملنے نہیں جاتے, اس کی کرسیوں میزوں کو نہیں جانتے, لیکن جب آپ اپنی دوست کے گھر جاتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی خدمت خاطر کرتی ہیں. ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو تجھ سے اس حال میں ملنا ہے کہ تم سے راضی ہو. ورضوان اللہ اکبر, اور تو ہمیں سونے کے پلنگ دے دے جنت میں, چاندی کی کرسیاں دے دے, عدن دے دے, ماوا دے دے, تیری خوشی تو جو دے, لیکن ہم تجھ سے کم کسی چیز سے راضی نہیں ہوں گے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا, اور جب یہ نعمت بندے کو دنیا میں مل جاتی ہے تو وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جنت دنیا میں بن جاتی ہے. امام ابن تیمیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے, لوگوں نے ان کو حق گوئی کے جرم میں کہہ لیجئے, کیونکہ حق جو گوئی ہر دور میں ایک جرم ہی ہوتا ہے, جیل میں ڈال دیا. تو وہ کیا کہا کرتے تھے, کہتے تھے میرے دشمنوں نے مجھے جیل میں ڈال کر کوئی زیادہ فائدہ تو نہیں لیا, کیوں, ان نہ جنتی مائیا, میری جنت تو میرے ساتھ ہے. حقیقت ہے کہ جب بندے کو تسلیم و رضا ملتی ہے نا تو وہ جیل کی کوٹھریوں میں بھی خوش رہتا ہے, اور وہ کنویں کی گہرائیوں میں بھی پر امید رہتا ہے, اور وہ مچھلی کے پیٹ سے بھی نکل آتا ہے, اور وہ 15-18 سال کی بیماری سے بھی نکل آتا ہے, یہ کہہ کر کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا. تو یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے, آپ کہہ لیجئے پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ انسان اللہ پہ راضی رہے. اس میں ہم دیکھیں گے تسلیم اور رضا کا فرق کیا ہے. تسلیم لفظ کو دیکھیں تو سلیمہ سے سلیمہ, سر جھکا دینا, سلامت, سلام لفظ بھی اسی سے ہی ہے. پھر اس کے ہم مختلف درجات دیکھیں گے, پھر اس کی ہم چار بڑی قسمیں دیکھیں گے کہ رضاء واجب کیا ہوتی ہے, اور رضاء مستحب کیا ہے, اور پھر رضاء حرام کیا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اس درجے تک پہنچنے کے طریقے کیا ہے, اسباب کیا ہیں, وسائل کیا ہیں. پھر ہم صبر اور تسلیم میں مابین جو فرق ہے وہ بھی دیکھیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے اس کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں, اور اینڈ پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو ہمیں بچپن میں پڑھنے چاہیے تھے. یقین کیجیے ہم نے بہت دیر کی ان کو پڑھتے ہوئے. رضامندی کیا ہے, کہ دل دماغ کے ساتھ آپ یکسو ہو جائیں, فوکسڈ ہو جائیں. آپ یہاں چھوٹی سی بات بھی سمجھ لیجئے, ہر بندہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے, جو اس میں انا ہے نا, انا ایگو آئی ایم, اس کے اعتبار سے وہ منوانا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ مجھے مانیں. اس کو سمجھیے گا, پیدا ہوتے ہی بچے کو دیکھیے ماں سے اپنی باتیں منواتا ہے, نہیں دودھ پینا تو نہیں پینا, جھگڑ رہا تو جھگڑ رہا, نیند بھی آئی تو رو رہا. اب ایک بندہ اپنی انا کے اعتبار سے وہ خود کو راضی کرنا چاہتا ہے, اللہ اس سے اپوزٹ چاہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ خود کو بڑا کرنا چاہتا ہے اللہ کہتا نہیں تم میرے بندے بنو. تو جو چیز بندے کو بندہ بناتی ہے نا وہ تسلیم و رضا ہے. جس دن بچہ یہ مان لے گا نا, یہ عورت میری ماں ہے, اب مجھے اس کی ماننی پڑے گی, یہ مجھے دودھ بھی دیتی ہے, میری گندگی صاف کرتی ہے, یہ میرا خیال کرتی ہے, تو اب میں ضد کروں جو بھی کروں لینا تو پھر اس سے ہی ہے. تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ بچے کے مزاج میں سکون آتا ہے. اسی طرح انسان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میری مرضی, میری زندگی, میرا اپنا آپ. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے نا, تو آپ کہہ لیجئے کہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں دینے کا نام تسلیم و رضا. کہ اللہ ہینڈز اپ, سرنڈر, بس دیٹس اٹ, گیو اپ, آئی گیو اپ, بس میرا آج سے کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے, نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے, تو بیچ میں بات کتنے سالوں کی ہے, 25-30 سال ہیں جس میں مرضیاں کرتے ہیں, اس کے بعد تو زندگی میں بھی مرضیاں نہیں ہو پاتی. تو اگر یہ 20-25 سال اللہ کی رضا کے گزار دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تسلیم و رضا پا لی. اور جس کو یہ پائی جائے گا اس کا ایک تحفہ زندگی میں ملے گا, اور وہ یکسوئی ہے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ٹائٹل ہی یہ بنا دیا, جب کبھی اس سے کہا مسلم ہو جاؤ, تسلیم کر لو, کر لیا. آپ دیکھیں اردو میں آپ کہتے ہیں میں یہ بات تسلیم ہی نہیں کر سکتی. سلیم یا اسلیم کیا ہوتا ہے, کسی کے آگے سر جھکا دینا. سلیم کہتے ہیں عربی زبان میں سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو, تھر تھراتا ہے, یوں کانپتا ہے, ایسے کانپ رہا ہوتا ہے. وہ قلب سلیم کہہ لیجئے یا نفس سلیم وہ ہے جو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے, جامد نہیں ہوتا، اس کو قرار نہیں ہے کسی جگہ، وہ تڑپتا ہی رہتا ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے جب ایک بندہ اللہ کے ہر حکم پر سر ہی ڈال دے تو اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ایک دفعہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کی کوشش کی تھی، صرف چلی نہیں، اللہ نے اس کو ایسے پریزرو کیا، ہر سال کروڑوں مسلمان بکروں کی گردنوں پہ چھریاں چلاتے ہیں۔ یہ ہے تسلیم و رضا کے فوائد، یہ برکات ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ایک ویران بنجر جگہ پہ گھر آباد کیا، اللہ کے کہنے پہ، عقل نہیں استعمال کی، اللہ اپنا گھر تو پہلے بنا لوں، پہلے گھر کے تو کام ختم کر لوں، پھر آپ کے بھی کام ہو جائیں گے، اور آپ کے کام تو کبھی ختم نہیں ہونے۔ ایسی کوچ اونچا نہیں کی ابراہیم نے، اللہ نے ان کو اپنے گھر کا موقع دے دیا، چلو جاؤ میرا گھر بناؤ، صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے۔ بس اللہ نے آج تک اس گھر کو آباد رکھا۔ آج دیکھیے وہاں اتنی ریپیئر ہو رہی ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کے باوجود جانے والوں کا شوق کم نہیں ہوتا۔ یہ ابراہیم کے تسلیم و رضا کا تحفہ ہے۔ جب ہم دل کی گہرائی سے اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سینے کو یکسو کرتا ہے۔ آپ اپنے اوپر لیجئے، آپ اس جگہ پہ ہیں، قرآن سیکھنے آئے، آج آئے یا پانچ سال سے آ رہے ہیں یا چھ سال سے آ رہے ہیں یا جب سے بھی، یا کہیں بھی جاتے ہیں، فوکسڈ ہوں، یکسو ہوں، اب ادھر ادھر تو نہیں دیکھتی کیا کروں ادھر جاؤں۔ میں اس کو ایک مثال دیتی ہوں اکثر، کہ آپ دیکھیں جب شادی نہیں ہوئی ہوتی نا، تو ماں باپ کافی چھان پھٹک کرتے ہیں رشتہ کرنے سے پہلے، لڑکا کیسا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، وہ کام کیا کرتا ہے، جو بھی ایک محبت کرنے والا باپ دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جب شادی جو ہو گئی، اب جب ساتھ رہتا ہے تو بندے کو طے میں کئی چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہی ہوتی ہیں۔ سجے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کو دیکھیں اور اندر کے کچن کو دیکھیں، فرق تو ہوگا۔ اب کیا کہتے ہیں، اب اس کو اس لڑکے میں، اس گھر میں دس باتیں بھی دکھیں تو کیا کہتے ہیں، بیٹا بھی ڈر ہی رہنا، اسی گھر میں بسنا، اب یہ چھوڑنا نہیں، گھر چھوڑنے کے لیے نہیں بنتے۔ اتنی بات سمجھ گئے نا، کہ جب تک رب نہیں لیا تھا تو رب کو پرکھ لو، جب لے لیے اب فوکس ہو جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں کہ حنیف اللہ، یہ تسلیم و رضا کا ہی تحفہ ہے کہ بندہ حنیف بنتا ہے، فوکسڈ۔ بالکل اسی طرح جب انسان اللہ کے نام پر ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو بس پھر شک نہیں لائے، پھر اللہ پر ڈال دیں، وہ بدگمان ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ بد لوگ ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے صدقہ دے دیا، اب مت سوچئے کہ صدقے کو کسی نے کہاں استعمال کیا، آپ اپنی نیکی نہ ضائع کریں۔ تو نیکیاں کرنا اور جم جانا اور مطمئن ہو جانا، دیٹس اٹ، یہ ہے انسان کو خوشی دینے والی چیز۔ اور اگر آپ ادھر دیکھیں، ادھر تاکیں، ادھر جھانکیں، جب تک آپ یکسو اور فوکس نہیں ہوتے، آپ اس کام پہ جمتے نہیں ہیں۔ میں اس کو اس طرح بھی سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بھوک لگی ہوتی ہے نا، تو بندہ کبھی یہ چھانکتا ہے، کبھی وہ پکڑتا ہے، کبھی یہاں سے کھا لو، ابھی یہ کھا لو، تو بھوک ختم کوئی نہیں ہوتی، اور بلکہ لگ جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ آپ بیٹھے پراپر، آپ نے جو کھانا تھا کھا لیا، اس کے بعد سونے کی بھی چیز کو لے آئے، آپ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں۔ یہ جو کیفیت اپنا من پسند کھانا کھا کے آپ کو ہوتی ہے نا، یہ ہے تسلیم و رضا کی۔ اب یہ ساری باتوں کا ہم ان شاء اللہ اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اگر اللہ سے محبت کا بھی ٹاپک آپ کی زندگی میں پورا نہیں کھلا، تو بھی رک جائیے، آگے نہ پڑھیے، ابھی صبر کیجیے۔ محبت کی جڑیں گہری ہوں گی نا، تو تسلیم و رضا کے برگ و بارہ آئیں گے، پھر پتے لگیں گے، پھر یہ درخت آئیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ تسلیم و رضا ہی وہ درجہ ہے کہ جس کے بعد ولایت ملتی ہے، جس کے بعد مقربین میں بندہ شامل ہوتا ہے، جس کے بعد صدیقیت کا مقام ملتا ہے، اور جن کو ملنا تھا مل چکا، اب نہیں ملے گا، لیکن نبوت کا مقام بھی تسلیم کرنے والوں کو ملتا ہے۔ پھر ایک اور تحفہ بھی ملتا ہے اللہ کی طرف جمنے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے والے کو، اور وہ کیا ہے کہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے، تونگری آ جاتی ہے، اس کے اندر اتنا غنا ہے دوسروں سے، بے نیاز، پھر امن اور امان اس کا ایک تحفہ ہے، قناعت آتی ہے، تونگری، اپنے حال پہ راضی۔ ایک بات کر کے تو آگے چلتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، یعنی اونچے درجے پہ، دسویں سیڑھی پہ کھڑا، وہ وہاں بھی خوش ہے، مثال ہے وہاں جا کے خوش ہوا، اب وہ خوش تو ہے لیکن خطرہ تو ہے کہ پاؤں پھسلا تو دس سے نیچے گرے گا۔ وہ کہتا میں اتنی دنیا لے کر خوش ہوا، ذرا سی دنیا پیچھے ہوگی تو وہ گرے گا نا۔ ایک شخص پہلے فلور پہ کھڑا ہے ابھی، وہ کہتا میں یہی خوش ہوں، اس کو کیا خطرہ، یہ سیکیور ہے۔ تسلیم و رضا کیا ہے، جو میرے رب نے مجھے دے دیا، ویلکم، I am happy, I am pleased۔ جو بھی دی. اور اس میں پوری شریعت آئے گی, ابھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے. یعنی جب بندہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے تو وہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے اللہ پہ کہ میرا اللہ میرے بارے میں برا نہیں چاہتا. جیسے بچے ماں باپ کے آگے چل پڑتے ہیں نا, ماں باپ ان کو جدھر لگائے لگ جاتے, بچے نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں ہمیں مار نہ دے, ہمیں گرا نہ دیں, ہمارا نقصان نہ کر دیں. بچے کو اسکول میں لے جائیں, بچے چلے جاتے ہیں, بچے کے ناخن کاٹے, بچہ کٹوا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے دشمن نہیں. اسی کیفیت کو بہت آگے کر لیجئے تو یہی تسلیم و رضا ہے. اور دنیا میں جو چند لوگ آج مطمئن اور خوش ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہی خوش قسمت ہے دولت یا دین کے حساب سے, نہ اس کا تعلق دین سے, یہ بھی یاد رکھیے, کتابیں پڑھنے سے نہیں ہے اس کا تعلق, اور نہ دنیا کی دولت کمانے سے, یہ دل کی کیفیت ہے. اللہ ان پڑھ بدو کو بھی دے سکتا ہے, اور بڑے عالم جو ساری دنیا کو سکھا رہا ہو اللہ اس کو بھی اس سے محروم کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے وہ دولت کہ جو جس کو مل گئی, وہ کہنا تھا کہ وفی ذالک فل یتنا فصل متنافس, بس چاہیے کہ اسی میں رغبت کریں رغبت کرنے والے. تو اللہ سے راضی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کمپلیٹ ٹرسٹ ہے. اسی میں توکل کی گہرائی ہے, اس میں محبت کی شدت ہے, خشیت. اس میں جتنے ٹاپک آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں نا, وہ سب ایک بکٹ میں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں, تو اس کے بعد جو اندر سے ایک مرغولہ نکلے گا نا, وہ تسلیم و رضا کا. ہینڈز اپ, مجھے پورا ٹرسٹ ہے, مجھے اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ بچہ بھی میرا مر گیا تو میں اس پہ بھی خوش ہوں, مجھے ہینڈی کیپ بچہ مل گیا میں اس پہ بھی خوش ہوں, میاں کی جاب چلے گی تو بھی خوش ہوں, میاں بھی چلے گئے تو خوش ہوں. یعنی ایسے بندے کو کوئی چیز دکھی نہیں کر سکتی, امپاسبل ہے. ایسے بندے کی اگر آنکھ بھی روئے گی نا, اس کا دل مطمئن ہوگا, اس کے دل میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں دکھی ہوں, میں بد نصیب ہوں, میں محروم ہوں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ سب جملے کاٹ دیجئے اس کی زندگی میں, اگر یہ جملے ہیں ہماری زندگیوں میں تو سمجھ لیجئے کہ تسلیم اور رضا کی کمی ہے. پھر وہ ایک اٹکل لگی ہوئی ہے, ایک ادھر کھینچ رہا تو ایک ادھر, رسا کشی ہے. نفس کچھ کہتا ہے, وہ کہتا ہے میری سنو, اللہ طرف بلاتے. یعنی رسا کشی چلتی ہے تو سکون نہیں ملتا, اور آپ دیکھیں گے کہ جنت میں جا کر نعمت یہ ملنی ہے رضوان اللہ کی. اللہ کی رضا جتنی بڑی ہے نا, جس نے دنیا میں اس چیز کو آزما لیا اس کو دنیا میں جنت کی خوشبو آئیں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اس سے خیر لینے والا بنا دے. اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ہمیں یہ کیوں پڑھے, کچھ اور کیوں نہ پڑھ لے اس وقت میں. قرآن ہی پڑھ لیتے تو کتنے سارے پڑھ چکے ہوتے جب سے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے. میں کہوں گی کہ ان چیزوں کے پڑھے بغیر قرآن پڑھنا بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتا. ابو دردا سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایمان میں چار چیزیں چوٹی کی حیثیت رکھتی ہیں. اب آپ لفظ جب ایمان کے نا تو سوچا کریں, ایمان کیا تھا, ایمان کیا ہے, اچھا ایمان, اوکے, اللہ کو ماننا, اس پہ راضی ہونا, چار چیزیں اس میں بنا. یعنی مراد ہے کہ ایمان لانے کے بعد چار چیزوں کا بہت بڑا درجہ ہے. نمبر ایک, حکم کی بجاوری پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا. دیکھیے جب آپ کا کوئی بڑا ہے نا, وہ آپ کو کوئی حکم دیتا ہے, آپ کو اچھا لگے کہ نہ لگے, دل مانے نہ مانے, ٹھیک ہے نہیں, آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوگا. بات واضح, اللہ تعالیٰ بڑے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کو اتنا حق ہے کہ وہ ہمیں کوئی حکم دیں تو ہم اس پہ صبر و تحمل سے جم جائیں؟ یہ پہلا درجہ. دوسری چیز, قضاء و قدر پر راضی برضا رہنا. جو میری تقدیر کا فیصلہ تھا میں اس پہ راضی ہوں. لڑکی بنایا کہ لڑکا بنایا میں راضی ہوں, امیر بنایا غریب بنایا, گورا بنایا کالا بنایا, کہتے ہیں اپنی تقدیر پہ راضی رہنا, یہ بھی ایمان کی پیک ہے. تیسری چیز, توکل کے بارے میں اخلاص سے کام لینا. یعنی اتنا زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہو کہ جب میں اپنے رب کو پکاروں گا تو میرا رب حقیقت میں میری مدد کرے گا. اور چوتھی چیز, رب کریم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. میں جب یہ لفظ پڑھتی نا تو میرے ذہن میں ایک بڑا رکوع میں گیا ہوا جھکا ہوا بہت ہمبل سا پرسن آتا ہے. ٹھیک ہے جی اللہ جی, ٹھیک ہے جو آپ نے کہا, ٹھیک ہے. تو تسلیم و رضا ان چار میں سے ایک چیز ہے جس کو آپ ایمان کی چوٹی کہہ سکتے ہیں. داؤد تائی کہتے ہیں کہ اعمال میں افضل ترین عمل اللہ سے راضی برضا رہنا. اچھا یہ راضی برضا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو رضائیں ہوتی ہیں, ایک بندہ خوش ہو اور ایک یہ کہ رب خوش ہو. اب آپ اس کو سمجھیے گا, ایمان والے کی زندگی میں اکثر کیا وقت رہتا ہے؟ اللہ بھی راضی تو بندہ بھی راضی. مثلاً اللہ نے نعمت دی, آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, ہم اللہ کی نعمتوں سے راضی ہیں, یہ وقت آ سکتا ہے. یعنی پہلی سچویشن لکھے, یہ اس بک میں نہیں ہے, میں آپ کو ایکسٹرا دے رہی ہوں. اللہ کی نعمتوں میں کیا نعمت ہے, اللہ بندے سے راضی تو بندہ بھی راضی, یعنی نعمتیں ملی آپ بھی خوش اللہ بھی خوش. ایک دوسری سٹیج آتی ہے, اللہ تو خوش ہے اس کام پہ, بندہ کوئی اتنا راضی نہیں ہے اس میں. لائک مین بچہ مر گیا, اب دکھ ہوا نا, خوش کون ہوتا ہے بچے کے مرنے پہ, لیکن اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کیا. تو اس سچویشن کو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تو راضی ہو رہا ہے اس کام پہ, خوش ہے, لیکن بندہ خوش نہیں ہے لیکن مان گیا, یہ بھی ہو سکتا. لیکن ایک تیسرا مقام ہے, بندہ کوئی کام کر کے خوش ہو رہا اور اللہ اس پہ ناراض ہے, یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں آتا. کلیئر ہے بات؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایمان والا اپنی خوشیوں کے نام پہ, مستیوں کے نام پہ خوش ہو رہا ہے اور اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آ رہا ہے, کہتا فرشتوں لکھ لو ذرا اس کا عمل, جھگڑا ڈلواؤں گا اسی گھر میں جدھر اتنے اللہ کے حکم ٹوٹے. تو ایمان والا عمومی جو سچویشن رکھتا ہے نا, وہ کیا آتی ہے, اللہ جی ٹھیک آکھے. اور مجھے یہاں پھر وہ مثال دی بھی یاد آ گئی کہ ایک بابا تھا تو اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا, شوق بڑا تھا, قرآن سے محبت بہت تھی, قرآن پڑھنا, تو قرآن پاک کھول کر نا تو اس کی آیتوں پہ لائنوں پہ انگلیاں پھیر رہا اور کہہ رہا ہے, اے رب جو آکھے سچ آکھے, اے رب جو آکھے سچ آکھے, اے رب جو آکھے سچ آکھے, یہ ہے تسلیم و رضا. عقل ہی نہ استعمال کرے اللہ کے کسی حکم پہ. قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے عقل کبھی مت استعمال کیجیے, یہ ہے آپ کی رضا. جو ہم تاویلیں لاتے ہیں نا, اور جو ہم اندر سے دال کی بال اور کہتے بڑی دور کی کوڑیاں لائی, اس کو کاٹ دیجیے. تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اللہ پہ پورے ٹرسٹ کی ایک علامت ہے. عبد الواحد کہتے ہیں, صبر و تحمل پر اگر کسی عمل کو میرے خیال کے مطابق فوقیت حاصل ہے, یعنی صبر اور تحمل بہت بڑی چیز ہے نا, لیکن اگر اس سے بھی کوئی بڑا عمل ہے نا, تو وہ رضا اور خوشنودی کا عمل ہے. یعنی صبر میں کیا ہے, جبر, مجبوری. ہم کہتے ہیں اچھا جی پھر صبر ہی کرتی ہوں, اور خوشنودی اور رضا کیا, اس کو اپنی خوشی بنا لیتی ہوں. میں اس کو پھر آپ کو سمجھانے کی خاطر پریکٹیکل زندگی سے بتاتی ہوں. ایک لڑکی کسی ماحول میں جاتی ہے, اب اچھا برا سب ہوتا ہے لیکن گھر کا ماحول فرق ہے. اب ایک صورت کیا ہے, وہ کہتی ہے میں تو صبر ہی کروں گی, کیا کر سکتی اب صبر. اب جب صبر کرے گی نا تو دکھی, روتی دھوتی, میں نے ایسے خواب نہیں دیکھے تھے, میرے میاں کا یہ مچ تھا, میں تو ایسی تھی, میں تو وہ تھی. اب کیا ہوا کہ وہ صبر تو کر رہی ہے لیکن کڑ رہی ہے, جل رہی ہے. ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے, ہو سکتا ہے ٹی بی ہو جائے, ہو سکتا ہے کینسر ہو جائے, اور کچھ نہیں تو بدمزاج ہو جائے. یہ ایک سچویشن ہے. اب دوسری صورت ہے, وہ کہتی ہے جو ملنا تھا مل گیا, یہی تھا میرے نصیب میں. میں نے سوچا تھا گلفام شہزادہ, لیکن یہ کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے میرا میاں, اٹس فائن, کیا ہو سکتا. میں نے سوچا تھا کوئی کروڑ پتی آئے گا مجھے لانے, یہ تو چند ہزار کماتا, ہو گیا 30 ہو کے. 10 چیزیں سوچ لیں, اور جب سوچنے کے بعد جو ریئلٹی ہے نا اس کے شوہر کی, کہ اصل میں میرا گول آج سے یہی ہے, مجھے ایسے ہی ہسبینڈ چاہیے تھا. بات بازی ہوئی. پہلی صورت میں وہ رہ بھی رہی ہے لیکن صبر کر رہی ہے, دوسری صورت میں وہ راضی برضا ہے. یہ ہے اصل میں خوش رہنے کا راز. ریزسٹنس چھوڑ دو, فرکشن ختم کر دو, اللہ کے فیصلوں پہ گھلو نہیں, جلو نہیں, کڑو نہیں. اتنی سی تمہاری عقل ہے, تم اتنے آسمان و زمین کے رب کے فیصلے کیسے جانو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ صبر سے بھی بڑی چیز پہ رضا ہے, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ تم اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لو. اور اکثر یہ جملہ میرے منہ سے نکلا ہے کلاسز میں, کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام تسلیم و رضا. چوائس بدل لیجئے. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں زندگی میں. آپ کے ہسبینڈ مرچیں نہیں کھاتے, آپ کھاتے. اب ایک کا کہ ہر کھانے پہ جلیں کڑے, آپ کے تھوڑی سی تو ڈالوں, میں پھیکا کیوں کھاؤں. وہ کہتے نہیں مجھے تو بہت مرچ لگی. آپ کیا کریں آپ, یا تو پھر دو کھانے بنائیں, وہ بھی کوئی محبت کی علامت نہیں. آپ ایک کام کر لیں, آہستہ آہستہ ایک ایک قطرہ کم کرتے دیں, 6 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, آپ بھی مرچوں کو زندگی سے نکال دیں, تو آپ تسلیم و رضا کی پکچر بن جائیں گی. اب آپ کو بھی مرچیں چبھیں گی, آپ کہیں گے وہ کیوں نہیں کھانا شروع کر دیتے. ہمارا مسئلہ یہ جو وہ والا ہے نا, یہ بڑا گڑبڑ ہے. آپ دیکھ لیجئے کس کی بات زیادہ ٹھیک ہے, کر لیجئے, یا بدلو یا بدلے جاؤ. اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے بہت ساری حکمتیں آپ کو سکھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنا. پھر کہتے ہیں میرے علم کے اعتبار سے رضا سے اشرف اور برتر نیز بلند و بالا مرتبہ کسی اور چیز کا نہیں, اور رضا ہی محبت کی معراج ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, اللہ کی رضا محبت کی معراج ہے. اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ عروج کو کہتے ہیں, عروج بلندی. یعنی یہ ساری نمازیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں نا, یہ اس لیے تھوڑی پڑھائی جاتی ہے ہم کہ پھر مولوی بول اٹھے, ان کو چین ہی کوئی نہیں, اب یہ ایک پڑھی تھی پھر نماز کا وقت آ گیا. یہ کوئی نماز ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا اور اس کو خوشی بنانا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. سورت توحا میں کیا آتا ہے؟ نماز پڑھو اللہ کا تردا, نماز پڑھو تاکہ اللہ خوش ہو جائے. نہیں, نماز پڑھو تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوگا. سورت توحا کی وہاں جا کے دیکھے, اللہ کہتے ہیں نماز تم پڑھو تاکہ تم خوش ہو, کیونکہ نماز بندے کو خوشی دیتی ہے. تو رضا ہی محبت کی معراج ہے, اور اسی کو محبت کی خشت اول قرار دیا گیا. یعنی ساری بات کا خلاصہ یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہر فیصلہ اچھا لگتا ہے. اچھا لگے یا برا, اس کو انسان کو اچھا ہی لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے, اب آپ پوچھئے وہ کون سی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے یہاں آنے والی امام احمد کی طرف سے. پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں. میں آپ سے پوچھا, آپ کہیں گے مسواک کرنا, داڑھی میں خلال کرنا, چپلی پہننا, ٹوپی پہننا, اور بیسیاں ایسی چیزیں. یہ تو بہت چھوٹی باتیں. مستقل سنت جو چھوڑ کر دنیا سے ہمیں گئے وہ کیا تھی؟ تسلیم و رضا. نبی کی زندگی دیکھیے, دنیا میں ان کے آنے سے لے کر دنیا میں سے جانے تک ہر متوقع تکلیف اور صدمہ جو کسی ایک انسان کو پہنچ سکتا ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. قابل رحم ہوتا ہے وہ بچہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے. غربت بھی تھی اور ساری باتیں آپ تاریخ کی سیرت کی دہرا لیجئے. کسی کا بیٹا نہ ہو, ہوں تو فوت ہو جائیں, بد نصیب ہے. جس کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو اور بیٹیاں بھی زندگی میں فوت ہو جائیں, بد نصیب ہے. جس سے لوگ دشمن ہو جائیں, جس کا خاندان اسے بائیکاٹ کر دے, ہم تو آنسو میں آنکھوں میں بھرتے ہیں, اب تو خاندان ناراض ہو گیا, اب تو میں نہیں برداشت کر سکتی. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا شاب ابی طالب میں. پچھلے سیشن میں آپ سے ذکر کیا تھا نا, تقریباً 700 کے قریب مسنون دعائیں. کوئی ایک دعا نہیں ایسی ملتی جو آج ہم مانگتے ہیں. اتنے صدمے آپ کی زندگی میں پڑے, کبھی نہیں مانگا کہ اللہ کوئی تو طریقہ میرے رشتہ دار مجھ سے خوش ہو جائے. ہوتے ہیں تو ہو جائے, اللہ تو خوش ہو جا, گھر مل جائے, نہیں مل, جو ملا اس پہ خوش ہو گئے. تو امام احمد ایک موقع پہ بہت بڑی آزمائش میں تھے. کس کو پتا امام احمد کی آزمائش کیا تھی؟ اپنی ہسٹری سے ہمارا اتنا کوئی تعلق ہے؟ اور یقین کیجئے اسی وجہ سے آج ہم بات کر ہی نہیں پاتے. صرف ایک مسئلے پہ انہوں نے کوڑے کھائے تھے, کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے. اور وقت کا خلیفہ ان کو اتنے کوڑے مرواتا تھا, کہتے کہ بڑے پہاڑ پہ وہ کوڑے پڑتے تو وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا, لیکن امام احمد ایک ہی لفظ کہتے تھے, میں تمہاری خاطر حق کو نہیں بدل سکتا, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن کلام ہے. اور بڑا فرق ہے. ہم کہتے چھوڑو چھوڑو جی, اچھا ایکا کر لو, ساروں کو خوش رکھو, کوئی آپ کو چھوڑ کے نہ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ایک برتن میں ساری چیزیں ڈالتے تھے, آپ کیا ہیں یہ آپ کو نہیں پتا. تو ضرورت اس بات کی کہ حق پہ آئے. تو وہ جب اس وقت مشکل میں تھے نا, تو کہا تابعین, یعنی جو تب تابعین تھے اور آئمہ کرام اور فقہائے امثال, 90 آدمیوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اس سنت میں سب سے اول درجے کی سنت جس کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے دنیا سے گزارا, وہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی دیوی تقدیر پر دل کی خوشی سے راضی ہونا, اور اللہ کے دیے ہوئے حکموں کے آگے سر جھکانا, اور ان کی اتباع میں صبر کا معاملہ دینا. کتنی بات واضح ہو گئی؟ یعنی یہ 3 باتیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کی مستقل سنتیں تھیں. آج ہمیں کوئی کہتا ہم کہیں گے یہ کون سی سنتیں ہوتی ہیں, ہم نے اس کا نام تو کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سے راضی رہنے والے ہی اصل لوگ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بندہ اللہ سے راضی ہونا چاہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا گروہ کہتے ہیں. سورت مجادلہ 22 میں اللہ نے ایک ڈیٹیل دی ہے, یعنی وہ لوگ جو لا تجدون قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, کیا آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں ایسا کبھی نہیں پائیں گے کیا یوادون من حاد اللہ. یہ بات انہوں نے یہاں نوٹ کی ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے نا تو اللہ کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا, وہ رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو کبھی اپنا نہیں کہہ سکتا, چاہے باپ ہوں, بیٹے ہوں, بھائی ہوں, خاندان ہوں. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ لیا. اولائک کتب فی قلوبہم الایمان. جب ایمان دل میں آتا ہے نا تو بندے کو بھی رشتہ داریاں ایمان کی نظر سے دکھتی ہیں. جب غزوہ بدر پوری ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آپ کا وہ بیٹا آیا جو ابھی مسلم نہیں ہوا تھا. کعبہ آپ کو پتہ ہے تین دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آگے تھے, پر میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کیا آپ میرے ابا بھی ہیں؟ چلے کیا ہوا, مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ تو تین دفعہ مجھے چھوڑتا ہے, اللہ کی قسم اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا, یہ سوچ کر کہ تو میرا بیٹا. اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو خاندان, رشتے, برادریاں نہیں آتی بلکہ اس مشن کے راہی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر حزب اللہ کہا گیا. اسی طرح بشر بن حارث کہتے ہیں جس شخص کو تسلیم و رضا کی دولت مل گئی وہ بلند و بالا مقامات تک رسائی میں کامیاب ہو گیا. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصیب کر دے. ربیع بن ابی راشد کہتے ہیں جس شخص نے تسلیم و رضا کے حصول کی دعا مانگی اس نے بلا شبہ عظیم الشان چیز کے حصول کی دعا کی. اس کی کیا دعا ہے؟ کسی کو آتی کوئی ایسی دعا کہ جس میں یہ بات ہو کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں؟ مانتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ دعا ہے لیکن الفاظ کو دیکھیے تو حالت بیان کی جا رہی ہے نا. صبح و شام تین دفعہ فجر اور تین دفعہ مغرب میں اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے. تو آئیے ذرا تھوڑی سی اس کی ڈکشنری کے حساب سے تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں. تسلیم و رضا اردو میں بھی لفظ عام ہے, راد واد یا راد واد وو کہتے ہیں. عربی زبان میں راد واد وو لفظ کے ساتھ کتنے لفظ آتے ہیں؟ یعنی دیکھیں حروف علت جہاں آ جاتا ہے نا وہاں راد واد یا اور راد واد وو دونوں لفظ آتے ہیں. 73 ٹائمز یہ روٹ استعمال ہوا ہے. اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو رضا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, رضامندی کے معنوں میں رضوان اسی کے اندر ہے. ردا یردی ردن وہو رادن یہ سب لفظ کیا ہیں؟ راضی ہونا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, اللہ میں تیری رضامندی اور خوشنودی کا وسیلہ پکڑ کر تیری ناراضگی اور خفقی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیری رضامندی کو پکڑتا ہوں کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا, تم مجھ سے ناراض نہ ہونا. اللہم انی اعوذ بکا من سخطی کا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. بڑی معروف دعا ہے, اگر کسی کو آتی ہے تو ہینڈ ریز کرے. تیری پناہ میں آتی ہوں تیرے سخط سے, غضب سے, الہ رضا کا تیری رضا کی طرف. یعنی اللہ کے نبی کی یہ دعا تھی, اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اپنے غضب کی بجائے مجھے اپنی رضا عطا کر دے. پھر اسی طرح سورت قاریہ اور سورت الحاقہ, سورت قاریہ 7 اور الحاقہ 21 میں آتا ہے فہو بفی ای شطر رادیہ. رادیہ کا لفظ یہاں قابل غور ہے کہ جنتی لوگ دل پسند زندگی میں ہوں گے. تو رضا کس کو کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت اس کا مفہوم ہے, کسی چیز کے حصول پر کوئی چیز آپ نے حاصل کر لی, دلی سکون پہنچنا اور راحت دل کا سامان مہیا ہونا اور اس کو پا کر چین اور قرار مل جانا رضا کہلاتا ہے. دیکھیں پہلی بات ہے کوئی چیز ملی تو دل کو سکون آ گیا, پھر دل کی راحت کا سامان مل گیا اور چین اور قرار بھی مل گیا. یہ تین چیزیں ملیں گی تو رضا ہوگا. اب لفظ رضوان جو ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے فولان کا وزن ہے, رضا سے بڑی چیز ہے, حد سے زیادہ رضامندی اور خوشنودی کو رضوان کہتے ہیں. اور سب سے بڑی رضا اللہ کی رضامندی ہے. اسی لیے سورۃ فتح آیت 29 میں آتا ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں. پھر سورۃ توبہ 21 یبشرہم ربہم برحمت منہ و رضوان, ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت سے اور رضوان کی. عرب لوگ کہتے ہیں ارداہو, اس نے اس کو اتنا دیا کہ اس کی بنیاد پر وہ اس سے راضی ہو جائے, یعنی دے دلا کر کسی کو خوش کر دینا. اسی طرح تردواہو کہتے ہیں اس نے اس کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے. ایک شاعر ہے تو ان کا قول کیا ہے, اگر بڑھیا غصے ہو جائے تو اسے طلاق دے دو، اسے راضی کرنے کی کوشش مت کرو اور نہ ہی اس کی چمچا گیری کی کوشش کرو، مطلب یہ کہ یہ خوش نہیں ہوگی۔ تو کیا پھر بات پتہ چلی کہ حکم کے نفاذ کی خاطر دل کا قرار پکڑنا تسلیم و رضا کہلاتا ہے؟ ساری باتوں میں وہی بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے اس کے سامنے قلب کا سکون اور قرار محسوس کرنا۔ کیا بعض دفعہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں ملتے کہ جن کی حالت دیکھ کر آپ کو دم رحم آنے لگتا ہے؟ مثال ہے، ایک ہی بچہ ہے تو وہ ہینڈی کیپ ہے، ایک ہی بیٹا تھا تو مر گیا۔ بندہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی تکلیف کسی پہاڑ پہ بھی پڑے تو وہ ٹوٹ جائے، لیکن جب آپ ان لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، سکون آ جاتا ہے، وہ اپنی اس بات پہ راضی ہیں۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، کسی بیمار کو اس کی بیماری کے باوجود سکون اور خوشی ملے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور بعض وقت میں دیکھے کہ کسی پہ پڑی دیکھے آپ کو بہت مشکل لگتی ہے، لیکن کبھی خدا نخواستہ جب آپ پہ پڑتی ہے تو آپ صبر کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچپن تھا نا تو سوچتے تھے کہ جب لوگوں کے قریبی رشتے دار مر جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، جیسے ماں یا باپ۔ ہماری ساتھی تھی اپنے گروپ کی تھی، تو ہم لوگ ابھی کالج میں ہی تھے یا اسکول میں تھے، نہیں اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی نا، تو وہ معصوم سا ذہن ہوتا ہے اس وقت، 12-14-15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، تو ایسے لگتا تھا کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، ہائے یہ اب زندہ کیسے رہے گی، ہائے اس کا گزارا کیسے ہوگا، لیکن کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ پھر جب بندے کے اپنے اوپر ایسی کوئی چیز پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ کسی سے ایک بات سنی کہ جب کوئی مصیبت ڈالنی ہوتی ہے اللہ نے بندے پہ تو اس سے 40 دن پہلے ہی اس کے اوپر ایک صبر کی سل ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر جب اس بندے پہ پڑتی ہے تو اس کو اتنی نہیں چپتی۔ اسی طرح آپ اپنے رشتے داروں میں، ساتھیوں میں کئی ایسے لوگوں کا ذکر سنتی ہوں گی تو آپ سن کے توبہ توبہ کرتی ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیں تو وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے، تو وہ چیز کیا ہے؟ تسلیم و رضا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حالات پہ راضی کر دے، اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ کو اپنے حالات میں کوئی گڑبڑ لگے نا تو آپ کے شکر ہے اس سے بڑی مصیبت تو نہیں آئی۔ جیسے کبھی سر میں درد ہے تو کہتے ہیں شکر کرو کمر میں درد تو نہیں ہے، شکر کرو کینسر تو نہیں ہے نا۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکوا کرتے ہیں حالانکہ اس سے بڑی بھی تو ہو سکتی تھی نا۔ تو جتنا آپ اپنے حالات کے مطابق خوش رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کرے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ امام ابن حجر کہتے ہیں قضاء و قدر کے پیش نظر قلب میں ٹھہراؤ کی کیفیت رضا کہلاتی ہے۔ اب آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیں نا، کیا میرا دل مطمئن ہے، قرار ہے اور ٹھہراؤ ہے اندر؟ اپنے حالات سے مطمئن رہنا ہی اصل میں سب جگہ۔ اسی طرح قضاء و قدر کی بنیاد پر گردش ایام کی بلا خیزی کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاملے میں اختلاف کے پہلو کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا تسلیم و رضا کہلاتا ہے۔ یعنی زندگی میں بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ چیز میرے حق میں بہت بری ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو کہتے ہیں وہ جو وسوسے دل میں آ رہے ہیں نا، کٹ کٹ یہ کیوں ہوا، اس کو اللہ پر ڈال دو کہ اللہ نے کیا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا، اللہ تو بہتر ہی کرتا ہے نا۔ جب اللہ پہ آپ ڈال دیں تو اللہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ مثال دیتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا اشارہ کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، اگر ابراہیم علیہ السلام واقعی یہ تسلیم و رضا کے پیکر نہ ہوتے تو اس وقت سوچ میں پڑ جاتے نا۔ انہوں نے کیا سوچا؟ جب اللہ نے کہا تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اور ان کی بیوی کا بھی یہی عمل تھا نا، جب بیوی کو چھوڑنے گئے کہا بتائیں کیوں جا رہے ہیں، بس چپ، کہا یہ تو اللہ نے کہا ہے، کہا اللہ نے کہا پھر فکر نہیں کرو۔ کیا بیوی حاجرہ کا وہ جملہ کہ آپ مجھے فکر نہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کبھی میں اور آپ اس مقام پہ آ جائیں ہمارے سب رکے ہوئے کام چل پڑے، یا ہم نے خود ہی اپنی ہرڈلز رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور خوبصورت تعریف ہے اس کی دنیاوی اعتبار سے۔ اب آپ سوچیے بہت ہی پیارا، یہ ہم پاکستانی کلچر والوں پہ چوٹ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ بیتی پر ندامت سے گریز کرنا اور اس کے ہاتھ نہ آنے پر کفے افسوس نہ ملنے کو تسلیم و رضا کہا جاتا ہے۔ پتا کیا، کہانیاں ہی سناتے رہتے ہیں لوگوں کا، اب حال پوچھے اب بیٹھو تو صحیح رہتا، یہ ہوا ایسے ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا۔ دو طرح کے حالات ہیں، آگے ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ ایک ذاتی زندگی میں بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں، اور دوسری لوگوں کی طرف سے جو ہمارے ساتھ حالات پیش کیے جاتے ہیں۔ ادھر کیا پتا چلا کہ اپنی کہانیاں ہی سنا سنا کے لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میں اتنی دکھی، یہ ہوا، بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، اتنا زور سے کہہ کہا لگاؤ اور ہنسو۔ اسی طرح عبداللہ بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں زہد سے دنیا سے کنارہ کشی کو بھی تسلیم و رضا کہا جاتا ہے. یعنی خواہشیں ختم کر لی جو راستے میں رکاوٹ بننے والی تھی. تو کیا خلاصہ ہوا ساری بات کا, یہ آخری حصہ پڑھیے گا, یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے. بندے کی طرف سے رضا یہ ہے, بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور منع کی ہوئی چیزوں کے سامنے سر جھکا دے. ٹھیک ہے, شراب حرام ہے تو چھوڑ دیجیے, ختم. ایسے ہی اڑ رہے ہیں, ایسے ہی اڑ رہے ہیں, نہ پیجیے, کوئی بڑی مزے کی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا کہ تم میری پسند سے جیو تو جیو, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور راضی برضا رہے, گویا کہ بندہ مرضی مولا حماتن اولا کی جیتی جاگتی تصویر ہو. مطلب کیا کہ بندہ چلتا پھرتا اللہ کی مرضی کا بن جائے, اور تقدیر کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں, بلکہ اس بارے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اور اس دنیا سے لو نہ لگائیں, بلکہ اسے دامن بچا کر نکل جائیں. یہ ہے تسلیم و رضا کی اصل حقیقت جو آگے ہم پڑھیں گے. تو میں اس پہ ایک دو کمنٹ دے دیتی ہوں. بون لیس میٹ, بی بون لیس میٹ. دیکھیے, آپ نے کبھی بون لیس میٹ پکایا یا کاٹا ہو, کتنا مزہ آتا ہے اس کو. جدھر سے کاٹو ایسے کٹ کٹ جاتا ہے, نہ ہڈی نہ کنٹا. گو ود دا فلو, انگلش میں کہتے ہیں جدھر کا فلو ہے نا ادھر چلو, بہت آسان ہوتا ہے جانا. تسلیم و رضا کیا ہے؟ اللہ کے معاملے میں ہڈی نہ بنو. یہ جو ہم ساری زندگی یہ ایکسپٹ ہی نہیں کر پاتے نا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, تو اصل میں یہ تسلیم و رضا کی کمی ہے. اللہ نے لوگوں کو مختلف بنایا, ان کی صلاحیتیں مختلف, ان سے کام مختلف لینے, تو اس لیے میرا اور آپ کا کامیاب ہونا کس صورت میں, کہ جو رب نے دیا جو کہا اسی کو کرنے کو تیار ہو. پوری کوشش کیجیے, دی بیسٹ پہ, ٹرائی یور بیسٹ, لیکن ریزلٹس اور جو اینڈ ہے وہ اللہ پہ ڈال دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور خوشی بھی آئے گی, اور یہ دولت دنیا کے کسی بازار میں نہیں بکتی, بلکہ میں اگر غلط نہ کہوں تو یہ کہہ دوں کہ یہ جنت کی چیز ہے جو دنیا میں لائی گئی. تسلیم و رضا دنیا کی چیز نہیں ہے, نہ دنیا کے کھانے آپ کو خوش کر سکتے ہیں. رضا مین راضی, بی پلیزڈ, ہیپی, پیسفل. دنیا کی کوئی نعمت, کوئی پلو ایسا نہیں ہے کہ جس کو لے کر آپ کو سکون کی نیند آ جائے, لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ سوئیں گے تو پتھروں پہ بھی نیند آ جائے گی. اسی طرح ہم دنیا کی چیزوں کو پا کر سوچتے ہیں ہم اپنے آپ کو خوش کریں, اور ہر بندہ خوش ہونا چاہتا ہے. آج لوگوں نے خوش ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیا, کپڑے تک پھاڑ لیے پھر بھی خوش نہیں ہوئے. تو اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیں, یہی کامیاب زندگی ہے. اور جب بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں نے کمپرومائز کر لیا. لڑکی گئی, شروع میں مشکلات تھی لیکن پھر اس نے کمپرومائز کر لیا. تو جب ایک انسان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں تو گھر بچ جاتا ہے نا, تو جب اللہ کے حکموں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں نا تو بندگی کا رشتہ بچ جاتا ہے. پھر آپ اللہ کو اللہ کا حق دیتے ہیں. تو یہی ساری بات ہے, یہ سب کچھ اب ہم آگے پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے, پیج نمبر ہے بک کا 432. ویسے آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو بک کے ساتھ نہ رکھوں تاکہ آپ لوگ نوٹس لینے میں رہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بک سے بھی دیکھتے ہیں مجھے بھی سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لکھنے پہ فوکس کیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیں گے ہم تسلیم و رضا کے اگلے سٹیپ پہ, اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے درجات کیا ہیں اور اس کے حکم کیا ہیں. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ تسلیم و رضا کیا ہے, کہ اللہ سے راضی ہو جانا, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور اللہ سے راضی ہو جانا, اور یہ ان چار بنیادی چیزوں میں سے ہیں جس کو ایمان کی چوٹی کہا جا سکتا ہے, اور افضل ترین عمل بھی ہے, اور جس کو یہ دنیا میں مل گیا یہ دنیا کی جنت ہے. دنیا میں بھی خوش رہنے کا راز صرف یہی ہے کہ انسان اللہ پہ راضی ہو جائے. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے مختلف سٹیپس کیا ہیں. تو اس کی تین مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ لکھ لیجئے کہ بندے کے ایمان کی کمی اور اس کی زیادتی کے مطابق اس میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. زیادہ ایمان ہوگا تو اللہ سے زیادہ راضی ہوں گے, کم ایمان ہوگا تو یہ چیز کم ہوگی. پہلی قسم کو کہتے ہیں رضا واجب, یعنی جو کم از کم درجہ ہے جو سب پہ واجب ہے, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر اسلام نہیں ہے یا آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے. دوسری قسم کو کہتے ہیں رضا مستحب ریکمینڈڈ, یعنی اس سے اوپر کا درجہ ہے. چلو رضا واجب پہ پہنچ گئے ہو, اب تھوڑی سی اس سے اوپر کی کوشش کرو. یعنی آپ لکھ لیں رضا واجب لیسٹ ہر ایک انسان کے لیے لازم ہے, لیکن رضا مستحب اس سے اوپر کا درجہ ہے. اللہ نے اس کو فرض اس لیے نہیں کیا کہ پھر نہ پورا کرنے پر لوگ گناہگار ہوتے. اور تیسری قسم ہے جس کو رضا محرم کہیں گے, یعنی حرام, جو بالکل نہیں کرنی. اور آپ دیکھیں گے تو رضا واجب ہی اصل وہ چیز ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں. آپ نے عموماً ایک روایت سنی ہوگی کہ قبر میں تین سوال پوچھے جائیں گے, قبر کے تین سوال کہہ لیجئے. اسی طرح اس کو اصول ثلاثہ بھی کہتے ہیں. میں نے الحمدللہ پاکستان میں 6 مہینے پہلے جب چکر لگا تھا تو یہ کورس کروایا تھا, اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ ضرور سنیے. اسلام کیا ہے کے نام پہ بک تھی اور قبر کے تین سوالوں کا جواب تھا. تو وہاں بھی تین سوال کیا ہوتے ہیں. قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا, من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, من رسولو کا, تمہارا رسول کون ہے, اور ما دینو کا, تمہارا دین کیا. یہ تین چیزوں کو بخوشی قبول کرنا, پلس ایک چوتھی چیز کیا ہے کہ کوئی مشکل آئے, کوئی مصیبت آئے تو اس پہ جزا فضا نہیں کرنا, صبر کرنا, یہ کہلاتی ہے رضا واجب. اپنے لفظوں میں نوٹ کر لیجئے, واجب یعنی فرض درجے پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو بحیثیت رب مانا جائے اور خوش ہوں, یعنی کہ مارے باندھے. راضی لفظ میں ہی خوشی آتی ہے. اور اسی طرح دین اسلام کو بھی دین مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول مانے, یہ چار چیزوں کا مجموعہ کہلاتا ہے رضا واجب, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. تھوڑی سی اس کی مور ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. جب ایک انسان ان چاروں چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو پھر ہی اصل میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس کے بغیر نہ تو ایمان مکمل ہوگا اور نہ اسلام پورا ہوگا. اسی کی بنیاد پہ عمل صالح کی عمارت لگے گی. تو اللہ کے ساتھ تسلیم و رضا کیا, اب ان چاروں درجوں کو ذرا الگ الگ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تسلیم و رضا کیا ہے, کہ ایک انسان اللہ کی عبودیت کا حق ادا کرے, یعنی اس کو اپنا معبود بنائے, اس کو اپنا الہ سمجھے. اور اسی طرح اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس, اس پہ یقین رکھے. جب ایک بندہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک رب ہونے کے حیثیت سے مان جاتا ہے نا, اسی ماننے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت عربی میں کیا ہوتا ہے, الخضوع والتذلل, عاجزی, انکساری, تذلل, خضوع, اللہ سے رغبت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نظروں کا لگنا. اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو کسی کی حیثیت کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو مان بھی جاتے ہیں. آپ اس کو اپنے اور پہ سوچئے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بہت امیر ہو تو خاندان کیا تھے, لوگوں کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں, چلو مشکل میں کام آئے گا, چلو یہ بہت دے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کافی ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ جائے, اللہ تعالیٰ کی طاقت سمجھ آ جائے تو پھر کیا ہوگا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگائے گا اور اس کو لگے گا کہ بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ جب اللہ کی ذات کو ہم رب کے طور پر مان لیں, اب لفظ رب پہ تھوڑا سا غور و فکر کیجیے گا, رب ربا یوربی تربیہ, ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. اب ایک ہوتا ہے اللہ کو بحیثیت اللہ ماننا, یہ تو ہم سب مانتے ہیں, اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں, توحید ربوبیت ہوتی ہے رب ماننا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت انسان کو ناگوار گزرے. اور عبادت میں رکوع, سجدہ, قیام سب کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ اسی کے اندر آتا ہے. تو ایک انسان پھر یہ سوچ نہیں سکتا کہ کرسچنز کی طرح وہ سلیپ کی پوجا کرے, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے, یہود کی طرح حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے, یا ہنود کی طرح وہ پتھر کی مورتیوں کے آگے جھکے, یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بندہ کبھی شرک نہیں کر سکتا, بڑا بڑا لکھ لیجئے. توحید ربوبیت کے منکر ہی قبر والوں سے مانگتے ہیں. آج کہیں تصوف کے نام پہ، کہیں اولیاء پرستی کے نام پہ، کہیں کسی محبت کے بگڑے ہوئے جذبے کے نام پر لوگ قبروں پر جا کر ہاتھ پھیلاتے، ضرورتیں پوری کرواتے، چاہتے ہیں کہ پوری ہوں، ان پہ توکل کرتے، ان کا سفر کرتے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ سب کرتے ہیں. بس کہہ لیجئے کہ ان کا توحید ربوبیت سے دور تک کا واسطہ نہیں ہے. جس کو اللہ کے رب ہونے کا یقین آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مردے کی قبر پہ کھڑا ہو؟ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پتھر کی بے جان مورتی کے سامنے کھڑا ہو؟ حالانکہ دیکھیے کہ ایسے ہی لوگ جو قبروں پہ جا کر وجد میں آتے، کبھی چلے کاٹتے، ان کا سب سے زیادہ بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اصل تو ہم اللہ سے محبت کرنے والے، اور تم لوگ تو شاید سمجھے ہی نہیں ہو. تو آپ کہہ لیجئے کہ وہ شخص کبھی کسی کے دل کا علاج کر ہی نہیں سکتا جس کا دل شرک سے خود ہی بیمار ہو. تو لہٰذا اللہ نے قرآن پاک میں بہت کھول کے بیان کر دیا. مثلا سورۃ الانعام 164 میں آتا ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں رب بنا لوں. حالانکہ وہ ہوا رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رب سے مراد سید اور الہ. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو بڑا بنا لوں؟ اور اگر آپ دیکھیں نا تو شرک دو لفظوں میں سمجھ آتا ہے. جب کوئی آپ کی ضرورت پوری نہ کر سکے، پھر آپ دوسرے کے پاس جائیں گے نا کہ اس سے کوئی اپنی حاجت مانگے. جو لوگ کسی قبر پہ گئے، کسی مزار پہ گئے، کسی بھی جگہ گئے، انہوں نے دل میں اس چیز کو مان لیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، ہی از ناٹ ایبل ٹو ڈو دس، ساری باتیں چھوڑ دے. قبر والے کون ہیں، کون ہیں؟ لوگ کہتے اس موضوع پہ بات کریں تو لوگ کہتے وہابی ہیں. اگر واقعی پھر وہابی وہ ہوتے ہیں کہ جو قبر والوں سے نہیں مانگتے، تو دنیا کا ہر مسلمان وہابی ہے، کیونکہ الوہاب سے مانگتا. اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی کسی زندہ سے نہیں مانگتا، کہاں وہ مردہ سے مانگے گا. عقل کی کسی کھڑکی میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی کہ انسان وہاں پہنچ جائے. سورۃ الانعام آیت 14 میں بھی یہی بات ہے، قل غیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو گویا کہ پھر آپ کہہ لیجئے کہ معبود، مسجود، معین، مددگار، حمایتی، معاون، ملجاؤ، ماوا، سب میرا رب ہے، سب کچھ میرے لیے رب ہے. اور جب ایک انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے نا، تو اس کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں. مظاہر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پتہ چلتا ہے. سات صفات آپ دیکھیں گے اپنے اندر اگر آپ واقعی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. پہلی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر پہ محبت ہوتی ہے، اور اللہ ہی کی خاطر آپ دشمنی مول لیتے ہیں. کوئی مثال ذہن میں رکھی حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے کی. حضرت عمر نے غزوہ بدر میں اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا، کیونکہ ماموں کفر کی طرف آئے تھے. تو یہ پہلی شرط ہے، آپ اپنے اندر میں اپنے اندر ڈھونڈیں، کیا میرے اندر توحید ربوبیت کا رنگ گھل گیا؟ سب لوگ نوٹس لے رہے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ربوبیت کا اثر کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. دوسری اس کی نشانی کیا تھی؟ کہ دین والوں سے محبت ہو جاتی ہے، علماء دین سے، جو دین کا علم رکھتے ہیں. دیکھیے علماء اور لفظ ہیں اور عابد اور لفظ ہیں. علماء وہ ہوتے ہیں جو علم کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. پھر تیسری اس کی نشانی کہ زاہدوں سے. زاہد کون ہوتے ہیں؟ جس میں زہد ہو، دنیا کی چیزوں سے حت الوس اپنے آپ کو دور رکھنے والے. پھر چوتھی چیز عابدوں سے، عبادت گزار، تہجد گزار ہیں، نفل نباتے کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، اور اسی طرح عمرے کرنے والے، حج کے لیے جانے والے، ان سے محبت ہوتی ہے. اور اسی طرح پھر صالحین، نیک لوگ، صالح جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر متقین، تقوی والوں سے محبت ہوتی ہے. اور ساتویں اس کی علامت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دین کا کام کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، دعوی کا فریضہ انجام دینے والوں سے انسان پھر اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. چلیے 3 سیکنڈ سوچیے، ہیں یہ علامتیں میرے اندر؟ تو الحمدللہ، اللہ سے راضی ہونے کی ایک آپ کے اندر علامت ہے یا ساتوں ہیں، بہتر ہوگا. اسی طرح اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. جب ایک انسان، جب اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے نا، تو پھر اس کو فاسق اور فاجر لوگوں سے بغض ہوتا ہے. مثلاً فلمی ایکٹرز ہیں، وقت ضائع کرنے والے، کھیل بنانے والے، ہیروئنیں ہیں، گانے بجانے، نسلوں کو برباد کرنے والے لوگ، نیوڈیٹی پھیلانے والے، بلو پرنٹس بنانے والے، ایسے لوگوں سے اس انسان کو نفرت ہوتی ہے. چلیے، ہم سب کے لیے اب سوچنے کے لیے بہت نقطے ہیں. اپنے آپ کو چیک کر لیجئے گا، کیا میں کسی قبر پہ تو نہیں کھڑی ہوتی، پکارتی تو نہیں کسی کو، یا غوث کسی اور کو تو نہیں کہتی اللہ کے سوا، یا مشکل کشا، یا دستگیر میری کشتی پار لگا دے، یا فلا خواجہ دستگیر. اتنی شرکیاں ناتیں اور اتنی شرکیاں قوالیاں اللہ کی بنا، تیرے نام سے میری بنی ہوئی ہے. اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ لوگ جہالت کی بنیاد پہ سن دیں صرف ٹیونز کی وجہ سے، ٹون ہی ٹون. اور جو ملتا ہے خواجہ کے در پہ جا کے ملتا ہے. کیا یہ لوگ توحید کا مزہ چکھ چکے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پھر آپ کو اللہ سے تو پسند نہیں آیا اور آپ نے انسانوں سے مانگنا شروع کر دیا. دوسری چیز پہ آتے ہیں، اسلام. اسلام کو بحثیت دین ماننا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیسے آپ راضی ہوتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ انسان اسلام کے تمام احکامات کو مانے. اللہ کے دین کو، اسلام کو قبول کرنا، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا بغیر کسی چوچراں کے، ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، یہ کرو نہ وہ کرو، اس کو مانے. پھر اس کی دوسری علامت کیا ہوتی ہے؟ جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے آپ ان کو خاموشی سے، دل کی خوشی سے کریں. پھر اگلی بات، جس کو حرام کہا اس کو آپ بھی حرام کہیں، جس کو واجب قرار دیا آپ اس کو واجب کہیں. یعنی بالکل فٹ سٹیپ کے اوپر چلیے اسلام کے. سورۃ الانعام 114 میں یہ بات ہے، افغیر اللہ یبتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی. تو سمپل سی بات ہے کہ یہ علامت آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اس کی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالی کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کو پھر اللہ اور اس کا رسول ہر بات کے بیچ میں حکم دکھتا ہے. حکم کیا ہوتا ہے؟ فیصلے کرنے والا، ڈیسیژن میکر. کس کی مانوں؟ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، کس کی مانوں؟ خاندان کچھ کہتا ہے، برادری کچھ کہتی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر آ جائے گی میں اس کو مان لوں گا. پھر جب ایک انسان اسلام کو بحثیت دین قبول کر لیتا ہے نا، اس سے راضی ہوتا ہے، تو پھر اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے، زکات دینی پڑے، یا پھر زنا سے بچنا پڑے، سود سے بچنا پڑے، ہر حرام چیز سے وہ اسی طرح بچتا ہے جیسے ہو سکتا ہے کوئی بجلی کے تار سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یاد رکھیے، دین اسلام سے عدم رضامندی کا نام ہی کفر ہے. آپ اسلام سے راضی نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں میں نہیں راضی، تو پھر مان لیجئے کہ آپ کفر پہ راضی ہیں. یا ہیر یا دیر، یا آپ ان کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں، یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو کشتیوں میں رہے. تو لہٰذا پھر کفر کی بنیاد پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سورۃ محمد آیت 28 میں آتا ہے، وَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ذرا امیجن تو کیجیے، کون سی چیز ہے جو ہمیں اسلام کی اچھی نہیں لگتی اور اس کی وجہ سے ہم اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی کہتا ہے مجھے ایک اللہ سے مانگنا نہیں اچھا لگتا. بھائی ہم نہیں آتے آپ کے پاس، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قبر والوں سے نہیں مانگتے؟ تو بالکل نہ آئیے پھر، اچھی بات ہے. پھر آپ نے ہمیں اگر اس بات پہ چھوڑا نا کہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پورے یقین سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کسی قبر پہ جا کے وہاں سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتے، تو پھر واقعی آپ کو برا حق ہے، آپ نے ڈکلیئر کرے تاکہ قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہم صرف تیری طرف بلاتے تھے اس لیے ان کو اچھا نہیں لگا. اور آپ دیکھیے کہ مکہ والوں کو بھی تو یہی پرابلم تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے تھے ہم تیرے خدا کو مانتے ہیں نو پرابلم، لیکن تو ہمارے بتوں کو بھی مان، کبھی تو ان کی مان کبھی ہم ان کی مانیں. اور بتوں سے وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ دیتے ہیں، کہتے تھے یہ بت اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، یہ ہمارا وسیلہ ہے. مثالیں کیا دیتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ کے پاس جانے کے لیے درباریوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو بھائی ہمیں بھی تو پھر اللہ کے پاس جانے کے لیے نیک لوگوں کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمثیل جوڑ دی دوسرے لوگوں کی. پھر اسی طرح لوگ کہتے ہیں چھت پہ جاتے ہیں تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہ لوگ ہماری سیڑھی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. ایک ماں اپنے بچے کو جب بلاتی ہے تو کیا بچہ ماں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں چار آنٹیوں کو ڈالے گا کہ چلو یہ آنٹیاں سیڑھی بن جائیں میری ماں تک میری بات پہنچا دیں؟ عقل کو نہیں بات لگتی. جو ماں کو آپ خود کہہ سکتے ہیں وہ دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بیوی شوہر کو جو بات کہہ سکتی ہے وہ دوسرے کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ تو یہ بیچ کے سانپ کے لاہ کے ہٹا کر ایک اللہ کو پکارنا یہ ہے دین اسلام پر راضی ہونا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان اللہ پر راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ کے دیے ہوئے سب حکم پیارے لگتے ہیں. شریعت کی ساری پابندیاں اس کو تحفظ لگتی ہیں، قید نہیں لگتی. سمجھیے ایک چیز ہے کوئی کہتا ہے میں قید میں ہوں، اور ایک ہے وہ کہتا ہے نہیں میں سیکیورڈ ہوں. مثال ہے کہ ایک مرد ہے وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تم گھر میں رہنا، میرے آنے تک باہر نہ جانا، میں آؤں گا تو پھر چلیں گے. دو قسم کی عورتیں عقل کے اعتبار سے، ایک کہے گی میرے شوہر کو میرا کتنا خیال ہے، باہر گئی تو ہو سکتا ہے راستہ بھول جاؤں، چور آ جائے، کچھ بھی ہو، میرا حادثہ ہو جائے، تو میرے شوہر نے مجھے سیکیورٹی دی، میں سیکیور ہوں اپنے گھر میں. اور دوسری کہتی ہاں قید دے دی، مجھے قیدی بنا دیا. کیوں؟ میرے پہ اعتبار نہیں، میں نکل نہیں سکتی. فرق کس بات کا؟ پہلی عورت نے خود کو قیمتی سمجھا. سمجھیے گا، جب ہم خود کو قیمتی سمجھتے ہیں نا تو اسلام کی لگائی ہوئی پابندیاں اس کو اپنے لیے ایک ڈیفینسو تھنگ لگتی ہے. ہم ہیرے ہیں، ہم ڈائمنڈز، اس لیے اللہ نے ہمیں اتنی پابندیوں میں ڈالا. اور جو عورتیں خود کو مجرم سمجھتی ہیں وہ گھر کو یا اللہ کی شریعت کو قید سمجھتی ہیں. بس اتنی سی بات ہے، جتنا دل کی خوشی سے اللہ کے حکموں کو مانتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ لگے گا. اب جو لوگ اس کو نہیں مانتے نا، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں. قانون دیکھیے تو غیروں کا، کہیں وہ فرینچ قانون کو دیکھیں گے تو کہیں انگلش قانون کو دیکھیں گے، کہیں اٹالین کو، لیکن جہاں اللہ کا دین آئے گا تو وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ان الحکم الا للہ. سورۃ الانعام آیت 57 میں آتا ہے کہ حکم کسی کا بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو ہم سب کے لیے یہ بات قابل غور ہے، ہم چیک کریں. اب جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اسلام کو مانتا ہے نا، تو دو چیزیں اس کی زندگی میں آپ کو ضرور دکھیں گی. پہلی کہ شرعی احکامات اور قوانین کی قانون سازی اور ان کو نافذ کرنے کا حق اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کو نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، کوئی میری زندگی کے قانون نہیں بنا سکتا، اور نہ کسی کو دخل اندازی کی ضرورت ہے. کوئی اجازت بھی نہیں لے سکتا اس بات کی کہ میرے اور میرے رب کی بنائی ہوئی شریعت کے بیچ میں آ جائے. یہ پہلی چیز یاد رکھیے گا. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ دین اسلام سے رضامندی میں جب ایک انسان اپنے آپ کو پاتا ہے، جب اس کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے نا، تو مسلمانوں سے دوستی اور کفار سے دشمنی آتی ہے. جب آپ اللہ سے محبت کریں گے نا، تو یاد رکھیے آپ کی محبتوں کے قبلے بدلیں گے اور نفرتوں کے قبلے بدلیں گے. اسی لیے ایک معروف ٹرم ہے الولا والبرا. ولا کہتے ہیں ولایت کو، محبت، اولیاء کلسدیسی سے، اور برا کہ ہے برات سے، برات من اللہ سورۃ توبہ میں آتا ہے. دونوں چیزوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ اسلام سے راضی ہیں کہ نہیں. دوسرے لفظوں میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ جب آپ اسلام سے دین کے طور پہ راضی ہوں گے نا، تو آپ کو مسلمان اچھے لگیں گے. اسلام سے محبت مسلمانوں سے محبت کا راستہ کھولتی ہے، پھر تعلق اسلام پہ جڑتے ہیں، پھر انسان اسلام کی بات کرتا ہے، اور پھر کفر نہ چاہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پھر بندہ حلال اور حرام نہیں پوچھتا کہ اچھا مشرق عورت سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، کافر عورت ہے کیوں نہیں ہو سکتی، اچھا اہل کتاب ہے تو اس سے کیوں تھی. وہ محبت کی وجہ سے دیکھے گا. ایک عورت جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھتی، جو بت کے آگے بیٹھتی ہے، کیا میں اس سے محبت کر سکتا ہوں؟ یقین کریں میں آپ کو دل کی بات بتاتی ہوں کہ جب ٹین ایج ہوتی ہے نا، تو بہت سارے لوگ انڈین موویز کے شوقین ہو جاتے ہیں ہمارے کلچر میں، اور پھر جب آپ جن چیزوں کو دیکھیں گے آپ کو انہیں سے محبت ہوگی. فلمیں دیکھیں گے تو ایکٹر اچھے لگیں گے، کرکٹ دیکھیں گے تو کرکٹرز اچھے لگیں گے، دین کی بات سنیں گے تو کوئی دین والا آپ کو اچھا لگنے لگے گا. جب میں نے پہلی دفعہ سمجھ کے توحید کا موضوع پڑھا تو میں سوچتی تھی، میرے ذہن میں کچھ نام آتے تھے، میں کہتی تھی کالج میں لڑکیاں فلاں کا نام لے کے کہتی تھی، ہائے ڈیشنگ، ہائے فلاں، وہ انڈین اداکار. انہوں نے کبھی نہیں سوچا یہ قبر کے آگے سجدہ کرتا ہے، یہ اس کے آگے جھکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ایک کافر لڑکے کو ہیرو اور آئیڈیل بنا لے، جبکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کی محبت ہو اور اس کو توحید اور شرک کا فرق پتا ہو. اگر ماں باپ پیدا ہونے سے لے کے ٹین ایج تک پہنچنے تک اپنے بچوں کو توحید ربوبیت سکھا چکے ہو اور اسلام کی خوبصورتی سکھا چکے ہو، کبھی کسی نان مسلم کو وہ آئیڈیل نہیں بنائیں گے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں. گھن آئے گی، اسمیل آئے گی، آپ کو شرکی بو آئے گی، نکاہت ہوگی، چہرے پہ پلاہٹ ہوگی، وہ پھر حسن نہیں ہوتا جو آپ کو اسکرینوں پہ دکھتا ہے. کیونکہ عقیدے کی گندگی جو ہوتی ہے نا، وہ ظاہری گندگی سے زیادہ بری ہوتی ہے. کسی کے ہاتھ پہ کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے وہ بھی بری لگتی ہے آپ کو، لیکن جو عقیدے کی بو آتی ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا جب ایک انسان اسلام پر راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کی رضا کے نام پر ہر وہ کام کرے گا جو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور اسلام کی بنیاد پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کرے گا. اور یاد رکھیے، جب دین اسلام سے آپ دور ہوتے ہیں، اب اس کا اپوزٹ دیکھ لیجئے، آپ نہیں راضی اسلام سے، آپ کہتے ہیں نہیں اسلام نہیں، کچھ اور چاہیے تھا، ہم تو کوئی اور دین چاہتے، تو سب سے پہلے جو اس کا اثر آپ کی طبیعت پہ آئے گا نا، اہل کفر کے حال احوال آپ کے حال بن جائیں گے، طریقے کفار کے، رسمیں ان کی، مظاہر ان کے اچھے لگتے، گندی عادتیں ان کی، یعنی آپ شادیوں میں ان کی رسمیں اپنائیں گے. دیکھیں میں اس وقت اس موضوع پہ نہیں جانا چاہ رہی، لیکن میں آپ کو صرف احساس دلانا چاہتی ہوں کہ آج ہماری سوسائٹی میں کمی کس چیز کی ہے. شاید ہی کوئی مسلم ویڈنگ پوری ہوتی ہو جس میں چار چھ ہندوانہ رسمیں نہ چلتی ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ جو کرتے ہیں وہ کریں، نو پرابلم، ہندو ہے اس کو کرنے دیجئے، اس کی وہ رسم ہے، وہ راکھی بندھن باندھے، اپنی بہن کو راکھی باندھے کوئی حرج نہیں، بھائی کو باندھے کوئی حرج نہیں، وہ ہولی کھیلے کوئی حرج نہیں، وہ آگ کے گرد پھیرے لگائیں کوئی حرج نہیں. ہم ان پہ برائی نہیں کہہ رہے، ہم مسلمان پہ لیتے ہیں. جب توحید ہو، رضیت باللہ ربن ہو اور بالاسلام ہی دینا ہو، تو کیا شادیوں میں آپ پھر ان کی طرح پیلے جوڑے پہن سکتے ہیں؟ پھر آپ ان کی طرح سے مائیاں کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی تقلید میں دیور کو گھٹنے پہ بٹھا سکتے ہیں اور بہنوئی کا پاؤں باندھ سکتے ہیں اور گھر آئے داماد کی جوتی چھپا سکتے ہیں؟ پھر سالی کو آدھے گھر والی کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو چار چھ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو میرا خیال ہے ہمارے ہر کلچر میں آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں نفرت نہیں ہے، کافر سے نہیں، کفر سے نفرت نہیں ہے، کافر سے نہیں، کفر سے نفرت نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک مسلمان اپنے دل میں سچا ایمان رکھے اور اس کو یہ چیزیں اچھی نہ لگیں. پھر آپ دیکھیے کہ عورتوں مردوں کا مکس اپ ہونا، بندہ عقل کو سیدھا رکھ دے نا، کسی سے نہ پوچھے، کسی کو نہ بتائے، اسلام کا مزاج اس کو بتائے کہ عورتیں الگ مرد الگ. اب آج کے دور میں اس کو آپ کوئی نام دے دیں، لیکن اس کی فطرت بتائے گی کہ من رضیت باللہ ربن کے بعد بالاسلام ہی دینا، اور اسلام نے تو اتنی سختی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دیکھا کہ مسجد میں سے لوگ نماز پڑھ کے جب نکلے تو مرد تھوڑی سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کھڑے ہو کے، تو عورتیں اور مرد اکٹھے ہی بازار میں سے گزرنے لگ گئے. تو اگلے دن آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ تم مسجد میں سے نماز کے فوراً بعد نہیں نکلو، عورتوں سے کہا کہ آپ پہلے نکل جائیے، جب عورتیں اب اس راستے سے ہٹ کے ادھر سائڈوں پہ چلی دیں گی تو کہا مردوں پھر تم آؤ، راستوں میں کھڑے نہ ہو، بات نہ کرو. کتنا آسان ہے. میں اس جملے کو بول رہی ہوں تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور اسی طرح سورت مائدہ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا. جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے نا کہ اللہ نے اسلام کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں وہ سراسر میرے فائدے کی ہیں اور اللہ کی یہ چوائس ہے، تو پھر آپ کا دل کھلتا ہے، پھر واقعی اس تسلیم و رضا اندر آتی ہے کہ میرے اللہ نے کوئی چیز اگر فرض کی ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگی، اور حرام کی ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگی، مجھے اس میں ادھر ادھر نہیں آنا پڑتا. پھر ان کو ادھر ادھر سے امپورٹ کر کے چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اسلام کے اندر کچھ اور چیزوں کو بھی لے آئیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کچھ نظام آپ کو آج کے دور میں دیکھتے ہیں، جمہوریت ہے جس کو کیا بولتے ہیں، ڈیموکریسی بولتے ہیں، یہ سب نظام بھی نہیں چلتے اس بندے کے اندر جو رضیت بالاسلام ہی دینا ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے شخصیت پہ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنا آج کا جتنا تھا اس کو کمپلیٹ کیا. بہت ہی خوبصورت ہمارا ٹاپک تسلیم و رضا ہوں. کہتے ہیں نا کہ ساری چیزوں ساری جو ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہے ہمیں, ایسے ہی ہے نا. سمپل ہم صبح شام کی دعاؤں میں دیکھے, ہم نے دیکھا کہ ایمان کا حصہ ہے نا, ایمان کا جو ایک حصہ ہے یہ تسلیم و رضا, کہ اللہ کی رضا پہ راضی. اور یہ اگر ہم کر لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے نا. زندگی اس کا کیا اس کے ثمرات میں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ, پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں تو یکسوئی ملتی ہے, سکون ملتا ہے نا. کہ بندہ جیسے اپنے آپ کو کبھی اپنی ماں کی گود میں ہو تو کیسے ہو جاتا ہے نا, ہر قسم کی پریشانی سے فری. تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں تو ہم ہر قسم کی پریشانیوں سے فری ہو جاتے ہیں نا, حنیف بنتا ہے بندہ بالکل. اللہ کی رضا محبت کی معراج ہے نا, سبحان اللہ. وہ یہی بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو تب جس کی محبت ہوگی ہم اس کی رضا چاہیں گے نا. نا یہی چیز ہم نے تقویٰ میں بھی دیکھی تھی کہ پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں پھر ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تو یہی چیز اس میں ہے کہ پھر اگر ہمیں پہلے بہت ہی مجھے یہ کچھ چیزوں پہ پھر وہ بھی جب ہم پڑھ رہے تھے اینڈ پہ تو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ پھر جب ہم اس سے نکلتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جو آج کے ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اللہ رب ہونے پہ راضی ہے, اسلام کے ہمارا دین ہونے پہ راضی ہے, پھر اس کو کفر کا طریقہ زندگی جو وہ اچھا لگے. تو آج انفارچونیٹلی کیا ہے ہماری, پھر اس چیز کی کمی ہے نا. اسی لیے ہم ان کے طور طریقوں پہ خوش ہیں. جب اپنے ملکوں میں بھی دیکھیں جتنی زیادہ محبت اتنی تسلیم و رضا زیادہ, بالکل. تو یہ ٹاپک بہت شروع سے ہمیں بچوں کو پڑھا دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو مطلب اس طرح سے سمپل اللہ کی محبت ان میں اس طرح سے ڈالیں, اسلام کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح سے ہو کہ وہ اس سے راضی ہوں, ان کو ڈاؤٹس نہ ہوں. یہ آج کی جنریشن میں نظر آتے ہیں نا, تو اسی چیز کی کمی بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے, بہت ہی زیادہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو ابھی بھی پڑھا, اگر لیٹ پڑھا ہم نے, تو ہم آگے اس کو پہنچا سکیں اس کی امپورٹینس کو. پھر آپ نے دیکھیں کہ رضا کے اس کے درجے ہم نے دیکھے نا کہ تین درجے ہیں اس کے. کون سے تھے تین درجے؟ ان میں سے ہم ایک ہم نے شروع کیا تھا نا آج, جو تین درجے ہم نے پڑھے نا اس کے, تسلیم و رضا کے درجے ہیں یا آپ ٹائپس کہہ لیں اس کی, کہ تین ہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ رضا واجب نا, جو لیسٹ ہے, جو ریکوائرڈ نا منیمم ایز بینگ اے مسلم, جس کو ہم روز صبح شام کی دعاؤں میں ہم منہ سے تو کہتے ہیں نا کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی ہوں. تو ہم اس کو دیکھیں کہ ہم دوسرا پھر آپ نے کیا رضا مستحب اور رضا محرم, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اللہ اپنی رضا پہ راضی کر دے, اور ہم ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. جب ہماری موت کا وقت آئے نا تو ہمیں یہ پکار سننے کو ملے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یا ایوہ نفس مطمئنہ ہرجی الی ربی کا مرضیہ. کیا مجھے آپ اس کو کریں, اس کو مجھے اس کو مکس اپ کریں آیت کو, یا ایو تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کا راضیہ تم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ پکار سننے کو ملے نا, آمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, یہی ہماری ہم نے آج جو ہماری یہی منزل ہے نا. اللہ کی ناراضگی سے ہم دعا مانگے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں, اللہم انی اعوذ بک رضاک من سخطک و بمعافتک من عقوبتک. ہم سجدے میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تیری ناراضگی سے, تیری رضا مندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ طلب کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان میں سے کر دے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پہ راضی کر دے. جو ہم منہ سے تو کہتے ہیں بس ہم اس پہ عمل کرنے والے تھے, اور دل سے ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں, ہے نا. تو ہمارا آج آپ کا تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ضرور اس پہ غور کریں, انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, سٹاپ کرنے کو دل نہیں کرتا, لیکن وہی بات ہے کہ وقت کی ہماری ہوتی ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس کو روکنا پڑتا ہے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی جو بھی کمی کوتاہیاں اسے معاف فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہوں انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین يا رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا